السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہم لوگ بدر کے بعد کے حالات تک پہنچ گئے تھے، آگے آج اس کے بعد کیا حالات مدینہ میں پیش آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے منافقین یہودیوں اور مشرکین سے مقابلہ درپیش تھا اور کس طرح سے آپ نے ان سے نپٹا، اور آپ کی جو معاملہ فہمی تھی، آپ کی یہی معاملہ فہمی کس طرح سے کام آئی کہ آپ نے بہت ہی کامیابی سے دشمن کو، یعنی یکے بعد دیگرے جو دشمن آپ کے سامنے آتے گئے، آپ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک تمام دشمنوں کا وہاں سے مدینہ سے اخراج ہوتا گیا اور اسلام پوری طرح سے غالب آ گیا. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے، تو اس وقت ہم نے ذکر کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر اس وقت منافقین تھے اور یہود آباد تھے، اور وہاں کی پوری معیشت پر دراصل یہودیوں کا قبضہ تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے ہیں، لہٰذا اس کی وجہ سے ان کی معیشت پر ضرب پڑ سکتی ہے، تو ان لوگوں نے بظاہر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا، لیکن دراصل اندر سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے، کینہ اور حسد ان کے دلوں میں موجود تھا. اس وقت وہاں پر یہودیوں کے تین قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینوقہ. بنو قینوقہ جو تھے، یہ دراصل سنار تھے، یعنی گولڈ کا کاروبار کرتے تھے، اور گولڈ کے بازار پر پورا ان کا قبضہ تھا، ہتھیار بنانا بھی ان کا کام تھا، اور گولڈ کے کاروبار کی وجہ سے یہ بہت زیادہ، یعنی مالی حیثیت میں اپنے دوسرے دونوں قبیلوں سے زیادہ مالدار تھے. تو ہم دیکھتے کہ ایک وہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اس شرط پر صلح کر لی تھی کہ وہ نہ تو آپ سے جنگ کریں گے نہ دشمن کو آپ کے خلاف اکسائیں گے. یہ یہود کے تین قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینوقہ. دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ سے جنگ کی اور دشمنی مول لے لی، یہ کفار قریش تھے. تیسرے وہ تھے جو آپ سے الگ تھلگ رہے اور یہ انتظار کرنے لگے کہ مسلمانوں کو کیا بنتا ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ اگر کفار مکہ جیت جاتے ہیں تو ہم اپنی حالت پر قائم رہیں گے، اور اگر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے تو پھر ہم اسلام قبول کر لیں گے. یہ منافقین تھے، تو ان کی حالت ایک جیسی نہیں تھی. ان میں سے کچھ یہ بھی چاہتے تھے کہ کچھ، یعنی مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہتے تھے اور کچھ مشرکین کا ساتھ دینا چاہتے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہودی تھے، ان کا معاملہ حد سے بڑھتا جا رہا تھا. یہاں پر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینا شروع کر دی، آپ کی مجلسوں میں بیٹھ کر آپ کا مذاق اڑاتے، زبان سے آپ کے بارے میں کچھ کا کچھ کہتے، اسلام لانے والوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے، یا جو لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے انہیں صحیح خبر نہیں بتاتے تھے، یا جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا. جو سادہ اللہ مسلمان تھے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کا انہوں نے کام شروع کر دیا. اور یہود آپ دیکھیں کہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے، اور یہود کی جیسی جو قوم ہے، خود ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن میں سورہ بقرہ میں ہم سب پڑھ چکے ہیں کہ ان کی چالاکی اور عیاری کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے پورے سود کے نظام میں پوری دنیا کو جکڑ لیا ہے، اور یہ قوم اتنی شاطرانہ ان کی سوچ ہے، ان کا مزاج ہے، اور ایسی چالاک اور عیار قوم ہے کہ واقعی میں ان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے، اور جب ٹیلنٹ علم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ عیاری کی طرف چلا جاتا ہے. تو ان کے اندر وہی عیاری پائی جاتی ہے، اور یہ اسی وقت سے تھی، کیونکہ یہ ان کے دل سے اللہ کا ڈر اور خوف نکل گیا تھا. حالانکہ اہل الکتاب تھے، صاحب کتاب تھے، لیکن کتاب کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا. تو ان کی جو فتنہ خیزیاں تھیں وہ ختم نہ ہوئیں. جنگ بدر کے بعد ان کا جو مکروہ چہرہ تھا وہ کھل کر سامنے آ گیا. ان کو مسلمانوں کی یہ فتح کسی طرح ہضم نہیں ہو رہی تھی، ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، انہوں نے کھلے عام مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا، اور مسلمانوں کے خلاف وہ لوگ ایک طرح سے سفارہ ہو گئے. اور مسلمانوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہودی خود اس معاہدے سے دستبردار ہوں گے جو انہوں نے امن کا معاہدہ کیا تھا ساتھ میں. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پہلا جو قبیلہ تھا جس نے عہد شکنی کی، دراصل وہ بنو قینوقہ کا قبیلہ تھا. کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ یہودیوں میں سب سے زیادہ جنگجو اور بہادر قبیلہ مانا جاتا تھا. یہ لوگ سنار تھے، اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ قبیلہ دراصل رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا حلیف بھی تھا اور ان کو اپنی دولت مندی پر بڑا ناز تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت زیادہ مغرور، متکبر اور سرکش تھے۔ انہیں مسلمانوں کے ساتھ خاص طور سے اللہ واسطے کا بیر تھا اور وہ موقع ڈھونڈتے رہتے تھے کہ کوئی موقع ہاتھ آئے اور اسے جانے نہ دیں خالی۔ انہوں نے فتنہ شروع کیا اور اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے جو کوشش کی، اوس اور خزرج کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بوڑھا شخص تھا، شماس بن قیس اس کا نام بتایا جاتا ہے، یا بعض کتابوں میں شاس بن قیس اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب اس کا گزر ہوا وہاں پر تو اس نے دیکھا کہ انصار اور کے قبیلے اوس اور خزرج آپس میں شیر و شکر ہو کر بیٹھے ہیں، متحد ہو کر بیٹھے ہیں اور آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ اس سے یہ منظر دیکھا نہیں گیا، اس کو یہ شرارت سوچی۔ اس نے سوچا کہ دونوں قبیلوں کو آپس میں لڑا دیا جائے۔ اس نے اپنے ایک نوجوان کو بھیجا اور کہا کہ جا کر تم ان کو وہی پرانے والے جنگ بواس کے جو شیر تھے اس کا ذکر تم چھیڑ دو اور وہ اشعار پڑھنے لگو۔ کہا جاتا ہے کہ جیسے وہ نوجوان آیا اور اس نے زمانے جاہلیت کے وہ اشعار پڑھنا شروع کیے تو آپس میں جو انصار بیٹھے ہوئے تھے وہ اسی وقت اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور دونوں نے آپس میں اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ آؤ میدان میں چلتے ہیں۔ آپ سوچے کہ کیسے فتنہ انگیز شیر ہوں گے وہ، جس کی وجہ سے مسلمان اس وقت آپس میں گتھم گتھم ہونے کا سوچنے لگے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ فوراً وہاں پر پہنچے، کیونکہ ان لوگوں نے کہا کہ شور برپا ہو گیا، ہتھیار ہتھیار، اور کہا جاتا کہ ماحول انتہائی گرم ہو گیا۔ دونوں طرف سے زور و شور سے جنگ کی تیاری ہونے لگی۔ دونوں قبیلوں کے لوگ وقت مقررہ پر میدان جنگ کی طرف نکل پڑے۔ تو اب دیکھیں، معمولی بات نہیں تھی۔ اس وقت بھی اللہ کے رسول کو جب یہ خبر پہنچی تو اللہ کے رسول فوراً مہاجر صحابہ کو ساتھ لے کر اوس اور خزرج کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ نے نہایت ہی حکیمانہ انداز میں ان سب کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ اللہ، ابی دعوی الجاہلیہ وانا بین ازہرکم بعد ان ہداکم اللہ للاسلام واکرمکم بہی وقطع بہی انکم امر الجاہلیہ واستغزکم بہی من الکفر والف بہی بین قلوبکم۔ اللہ اللہ، میرے ہوتے ہوئے یہ جاہلیت کی پکار، وہ بھی اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی ہدایت نصیب فرمائی، اس کے ذریعے سے تمہیں عزت بخشی، تم سے جاہلیت کے اثرات کا خاتمہ کر دیا، تمہیں کفر سے نجات عطا فرمائی اور تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اللہ کے رسول کی اس بات کا اس قدر اثر ہوا، اور جو شیطان نے شرارت ڈالی تھی یا شیطان نے دشمنی کی تھی آپس میں، اس پر کہا جاتا ہے کہ اوس اور خزرج کو بہت ندامت ہوئی اور انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ اور اب منظر بالکل بدل چکا تھا۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے کے لیے میدان میں اکٹھے ہوئے تھے، یہ ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے اور پھر اللہ کے رسول کی اطاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے واپس ہو گئے۔ اس لیے آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے، جو شاس بن قیس کی جو سازش تھی اس کو ناکام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونہ عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اور اللہ اس پر گواہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، تم اس شخص کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آیا؟ تم چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھے راستے پر چلے، حالانکہ تم خود سیدھی راہ پر ہونے کے گواہ ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے غافل نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی سازشیں شروع ہوئی تھیں۔ پھر اور ان کی سازش اس وقت سامنے آئی، ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے بنو قینوقہ کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا، کیونکہ یہ لوگ دھیرے دھیرے مسلمانوں کے خلاف چالیں چل رہے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا چاہا، یا پھر اور بھی ان کی شرنگیزیاں جاری رہیں۔ اب جنگ بدر کے بعد خاص طور سے ان کی شرارتوں میں اضافہ ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی، یعنی ان کے بازار گئے، اور کہا جاتا ہے کہ بنو قینوقہ کا بازار مسجد نبوی سے بالکل قریب ہی تھا، یعنی سٹی میں ہی تھا۔ اللہ کے رسول وہاں پر گئے بازار میں اور ان کو نصیحت فرمائی، یا معاشرہ یہود، اسلموا قبل ان یصیبکم مثل ما اصاب قریشا، اے یہودیوں کی جماعت، اسلام قبول کر لو اس سے پہلے کہ تم ان حالات سے دوچار ہو جاؤ جن سے قریش کو دوچار ہونا پڑا۔ اور اس کے جواب میں انہوں نے کیا، آپ اللہ کے رسول کی اتنی اچھی نصیحت کے بارے میں انہوں نے کیا جواب دیا، آپ خود سنیں۔ کہا جاتا ہے کہ اتنے بدبخت تھے وہ لوگ، اور بدبختی میں اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ ان کو اس ہمدردانہ نصیحت کا ان پر کچھ اثر نہ پڑا، اور حالات کو سنوارنے کی بجائے وہ الٹا بگاڑنے کی طرف لگے رہے۔ لہٰذا ان لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا اور دھمکی آمیز لہجے میں جواب دیا، اے محمد، آپ ہمیں اپنی قوم کی طرح سمجھتے ہیں، آپ خود فریبی میں مبتلا نہ ہوں کہ آپ نے ایک ایسی قوم سے جنگ کی ہے جو اناڑی اور جنگ سے بالکل ناواقف ہے اور آپ کو ان پر غلبے کا موقع مل گیا ہے۔ اللہ کی قسم اگر آپ نے ہم سے جنگ کی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مرد تو ہم ہیں، آپ کا ابھی تک ہم جیسوں سے واسطہ ہی نہیں پڑا۔ سوچے ذرا ان کی ہمت۔ اللہ کے رسول کو یہ گھٹیا جواب دیتے ہوئے یہودیوں کو ذرا شرم نہ آئی، اور اس جواب کا مطلب صاف صاف تھا کہ اعلان جنگ، اور بنو قینقہ نے اس عہد کو پامال کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہودیوں کا یہ جواب سن کر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا اور آپ صبر کرتے ہوئے خاموشی سے واپس تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بھی ان کا معاہدہ ان کے منہ پر دے مارو، یعنی جب انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے تو تمہیں بھی معاہدہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مسلمان خاتون بنو قینقہ کے بازار میں گئی سنار کی دکان پر، تو یہ مسلمان خاتون اپنے زیورات کے سلسلے میں ایک یہودی سنار کے پاس آ کر بیٹھی، اور وہاں پر جو یہودی موجود تھے ان کو شرارت سوجھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بدبخت نے یہودی نے اس خاتون کے پیچھے آ کر وہ خاموشی سے بیٹھ گیا، خاتون کو اس شخص کے پیچھے آ کر بیٹھنے کا پتہ نہ چلا، اور اس بدبخت نے کہا جاتا ہے کہ پیچھے سے خاتون کے کپڑے پر کیل ٹھوک دی یا اس کے کپڑے کو کسی چیز سے باندھ دیا یا اٹکا دیا کپڑے کو۔ تو جیسے ہی وہ خاتون جب کھڑی ہوئی تو اس کے کھڑے ہونے کے بعد اس کی وجہ سے اس کا ستر کھل گیا، یعنی وہ کپڑا پیچھے ہٹ گیا، اب اس کی بنا پر اس کا ستر کھل گیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس خاتون نے ان کی اس وحشیانہ حرکت پر بڑی چیخ ماری۔ کہا جاتا ہے کہ قریبی ایک مسلمان بھی تھا، اس نے جب اپنی دینی بہن کی فریاد سنی تو اس کی رگوں میں غیرت اور حمیت کا خون بھڑک اٹھا، اس نے فوراً اس یہودی کی اس شرارت پر اس ہاتھا پائی ہو گئی، اور اس بنا پر وہ یہودی کا قتل ہو گیا۔ ان لوگوں نے بھی بدلے میں اس مسلمان کو قتل کر دیا، اور وہیں پر آس پاس جو مسلمان تھے وہ آپس میں وہاں پر پہنچ گئے، اور وہیں دو یہودیوں اور مسلمانوں کی آپس میں ایک چھوٹی سی جنگ ہو گئی، سمجھے، یعنی جس کو کچھ لوگوں نے بلوا کہا ہے کچھ لوگوں نے جھگڑا کہا ہے، کیونکہ مسلمان بھی غصے میں آ گئے تھے۔ تو یہاں پر دونوں میں فساد برپا ہو گیا، اور جلد ہی اس واقعے کی خبر اللہ کے رسول کو بھی پہنچ گئی۔ اب یہ معمولی بات نہیں تھی کہ ایک مسلمان خاتون کی عزت پر حملہ کرنا، اس کا ستر کھلوا دینا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لوگ دیکھنا چاہتے کہ اچھا مسلمان کتنے پانی میں ہیں، ان میں کتنی غیرت اور حمیت ہے۔ تو یہاں پر بھی معاملہ ایسے ہی ہوا۔ تو جو بنو قینقہ نے جو خباثت کی تھی، ان کی عداوت، ان کی عہد شکنی کھل کر سامنے آ گئی۔ تب جبریل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، اور اگر آپ کو کسی قوم کی طرف سے خیانت یا بدعہدی کا خوف ہو تو برابری کی سطح پر ان کا عہد انہی کے منہ پر دے مارے، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منور میں اپنا نائب مقرر کیا، اور ابو لبابہ بن بشیر بن عبد المنذر کو، اور ان کو تین دفعہ اللہ کے رسول نے اپنا نائب مقرر کیا اپنے پیچھے مدینہ کا، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے ماشاء اللہ۔ اور پھر بنو قینقہ اور غزوہ سویق کے دوران یہی اللہ کے رسول نے انہیں کو نائب مقرر کیا تھا۔ تو 2 ہجری میں بروز ہفتے کے دن بنو قینقہ پر چڑھائی کے لیے اللہ کے رسول روانہ ہوئے، مسلمانوں کا لشکر آپ کے ساتھ رواں دواں تھا، اور اس کے علم بردار حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جھنڈے کا رنگ سفید تھا۔ یہودی پہلے تو کئی دن تک قلعہ بند ہو گئے، تقریباً 15 دن تک وہ لوگ قلعہ بند رہے، اس کے دوران اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رعب طاری کیا، اور انہوں نے خود ہی اللہ کے رسول سے رحم کی بھیک مانگی، اور آپ کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم قلعے سے اتر کر یہاں سے چلے جائیں۔ آپ نے ان کی درخواست کو منظور نہیں کیا، اور آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، تمہارے اترنے کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ تمہیں میرا فیصلہ ماننا پڑے گا۔ انہوں نے اللہ کے رسول کی شرط مان لی، قلعے سے اتر کر ہتھیار ڈال دیے، اور آپ نے ان کے بارے میں پہلا حکم یہ جاری فرمایا کہ انہیں باندھ دیا جائے، اور اس کام پر آپ نے منذر بن قدامہ سلمی کو مامور کیا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن ابئی جو کہ ان کا حلیف تھا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا اور کہا کہ واللہ آپ کو میرے حلیفوں کے بارے میں نرمی اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، وہ بار بار آپ کے گلے میں ہاتھ ڈال کر روکتا رہا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں جب تک آپ میرے حلیفوں کے بارے میں کوئی اچھا فیصلہ نہ کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہٹو یہاں سے، یعنی اس طرح سے آپ نے زور سے کہا کہ چھوڑ دو ہٹو، لیکن وہ ہٹنے پر تیار نہیں ہوا، اور اس کے اوپر ایک بات سے ویسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تجھے ہلاک کرے۔ پھر اب یہاں پر جو حکم دیا گیا کہ بہرحال ان کو جلا وطن کرنے کا حکم دے دیا گیا کہ یہاں سے چلے جائیں، اپنا صرف سواری پر وہ لوگ جائیں گے اور ان کے بیوی بچے ساتھ میں، لیکن ان کا مال اور ہتھیار یہیں رہیں گے۔ اور پھر مسلمانوں کو بہت سارے ہتھیار اس میں ملے اور ایک ایک صحابی پر کئی ہتھیار، ان کے ہتھیار بھی اور مال غنیمت بھی اس سے حاصل ہوا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب عبداللہ بن ابی کے کہنے پر اللہ کے رسول نے ان کو چھوڑ تو دیا تھا، کیونکہ حالانکہ انہوں نے بہت کھلم کھلا بد عہدی کی تھی، مسلمان خاتون کی عزت پر حملہ کیا تھا، لیکن عبداللہ بن ابی کے کہنے پر اللہ کے رسول نے چھوڑ تو دیا، لیکن کہا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ یہاں سے نکلے مدینہ سے تو شام کے اضرات میں جا کر یہ لوگ آباد ہو گئے تھے۔ لیکن صحابہ کرام کی روایت سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ایک کے بعد، یعنی ایک کے بعد رہتا ہے کہ ان کی پوری نسل ہی وہاں ختم ہو گئی، یعنی قدرتی طور پر ان کو موت نے آ لیا اور یہ لوگ سب کے سب ختم ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے تو نہیں بچ سکتے نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس بات کا فیصلہ کر لیا اس سے نہیں بچا جا سکتا۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کعب بن اشرف نامی ایک یہودی تھا وہاں پر، اور اس دو رائے ملتی ہے کہ جنگ بدر کے بعد یا جنگ احد کے بعد، بہرحال وقت کوئی بھی رہا ہو، لیکن یہ بھی مسلمان خواتین کے خلاف بہت زیادہ ان کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، اشعار کہنے لگا مسلمان خواتین کے خلاف، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑاتا تھا اور تکلیفیں دیتا تھا، بلکہ تقریباً تمام مسلمانوں ہی کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس کے بارے میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف سے ہم کو محفوظ رکھے؟ کہا جاتا ہے کہ مسلمہ انصاری اور ابو نائلہ، یہ دو تین صحابہ کرام تھے جو انصار میں سے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس میں آپ کا ساتھ دیں گے، اور ان لوگوں نے کعب بن اشرف کا کام تمام کیا، جس کی وجہ سے تھوڑی سی مسلمانوں کی دھاک یہودیوں پر بیٹھ گئی اور کچھ دن تک کی پھر ان کی شرارتیں بند رہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے بعد، یعنی احد سے پہلے اور بدر کے بعد جو اہم واقعات ہوئے، اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی تھا، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بدر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اسامہ بن زید نے کہا تھا کہ ہم آپ کی جو بیٹی تھی ان کی قبر کی مٹی برابر کر کے آ رہے تھے، یعنی قبرستان سے، جو رقیہ آپ کی بیٹی تھیں جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں گھر میں تھیں، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں اور بہت زیادہ آپ سے چہرے میں ملتی جلتی تھی، مشابہت ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری بیٹی کا نکاح، ام کلثوم کا نکاح، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی اور بھی بیٹی ہوتی میری جب ام کلثوم کا انتقال ہوا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر اور بیٹی ہوتی تو اس کا بھی نکاح عثمان سے کر دیا جاتا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کے مطابق 15 سال کی اور ایک روایت کے مطابق 18 سال کی تھیں۔ فاطم کا مطلب ہوتا ہے جس کا دودھ چھڑایا گیا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے پیغام بھیجا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا، لیکن تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اب یہاں پر دو ہم کو واقعات ملتے ہیں مختلف سیرت کی کتابوں میں۔ ایک واقعہ تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ اللہ کے رسول کے زیر کفالت ہی میں تھے، اور کسی یہودی کے باغ میں پانی دیا کرتے تھے، اور کہا جاتا کہ بدلے میں ان کو صرف 7 کھجوریں یا 9 کھجوریں ملتی تھیں یا پھر 1 درہم ملا کرتا تھا۔ تو آپ سوچیں کہ 1 درہم میں بھلا کیا ہو سکتا ہے، جس کی بنا پر وہ ابھی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کا کوئی نہ خود کا گھر بار تھا نہ وہ اتنے صاحب حیثیت تھے، اور ان کو فکر لاحق تھی کہ وہ مہر کیسے ادا کریں گے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے جب کوئی جواب نہیں دیا تو دونوں نے فکر مندی سے سوچا، اور کہا جاتا ہے کہ دونوں ایک جگہ گئے اور طلحہ بن عبیداللہ کو ساتھ میں ملایا، یا ایک جگہ ذکر ملتا ہے کہ ابو عبیدہ بن جرح کو ساتھ میں لیا۔ تینوں صحابہ سر جوڑ کر بیٹھے اور آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کے بارے میں ہم سے کوئی جواب نہیں دیا، فاطمہ کے بارے میں کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظار میں ہیں کہ وہ رشتہ دیں۔ اب آپ یہاں پر آپ دیکھیں کہ خیر خواہی یہ ہوتی ہے اصل دوستی۔ ابو بکر صدیق جو آپ کے دوست تھے یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے دوست تھے، تو یہاں لڑکی کا رشتہ نہ دینے پر ان کے دل میں کوئی دشمنی نہیں پیدا ہوئی۔ اور یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ہم تھوڑا سا کمپیئر کریں اپنے آپ کو، یا آج ہمارے معاشرے میں کیا حال ہے کہ اگر آپ نے کسی کے گھر رشتہ دیا اور وہ لڑکی والوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے یہاں نہیں دیتے ہماری لڑکی، کیا کریں گے لوگ جن کو انکار کیا گیا، وہ کیا کریں گے بتائیے؟ ناراض ہو جائیں گے؟ جی ناراض بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ تعلقات ختم کر لیں گے؟ جی ہاں، بات کرنا بند کر دیں گے؟ دوستی ختم کر دیں گے. آپ جو بھی کہہ رہے ہیں بہت ابھی آپ ابھی بھی تھوڑے سے سمجھے نرم گوشے ہی آپ رکھتے ہیں. ابھی آپ نے صحیح, ہاں جی بالکل دشمنی پر اتر جائیں گے. جی ہاں, تو آپ دیکھیں نا کہ ہمارے یہاں تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہمارے یہاں بیٹی نہیں دی, اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ کیسے ہوتا ہے. اب جو بھی رشتہ آتا ہے آپ اس کے رشتے کے راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں, اور اس لڑکی کے تعلق سے جو گھر والوں نے لڑکی نہیں دی تھی اپنی, اب آپ دیکھ لیے کہ کیا شروع ہو جاتا ہے. اس لڑکی میں اتنے مین میخ نکالے جائیں گے, اس لڑکی کے خلاف ایک جتھا بندی کی جائے گی کہ وہ لڑکی کا کیریکٹر خراب ہے, اس کا اخلاق خراب ہے, اس کے گھر والے خراب ہیں, اور زندگی بھر نہیں بھولتے اس بات کو. بھلے ہی اپنے بچوں کی شادیاں بھی کیوں نہ ہو جائے تو تب بھی کہتے کہ اچھا فلاں نے ہم کو دینے سے انکار کر دیا تھا, اب ان کے بچوں کو بھی ہم نہیں کریں گے, ان کے خاندان سے اب کوئی اور بھی نہیں آئے گا. تو کیسا ہمارا سیلفش, یعنی ہم کتنے تنگ ذہن اور تنگ دل ہو گئے نا. یعنی ہم بھی مسلمان ہیں اور وہ بھی مسلمان تھے, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی تو مسلمان ہی تھے, انسان ہی تھے ہم جیسے, لیکن کیوں ان کے دل میں تنگ دلی نہیں آئی, کیوں انہوں نے خیر خواہی چاہا, خیر خواہی ہی کرتے رہے وہ لوگ. تو انہوں نے کہا جاتا ہے کہ ایک روایت کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اللہ کے رسول کے پاس کہ جاؤ فاطمہ کا رشتہ مانگو, اور ایک روایت کے مطابق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی گئے اللہ کے رسول کی خدمت میں. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں جو ہم کو ذکر ملتا ہے بعض روایت سے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے لیکن آ کر خاموش بیٹھے رہے, کچھ ذکر نہیں کیا. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں دیر سے پہنچے, کیونکہ ان کو فکر اس بات کی تھی کہ ان کے پاس حق مہر پیش کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. جب وہ ترغیب دلانے پر, چاہے وہ ابوبکر صدیق نے ترغیب دلائی ہو یا چاہے کسی اور نے دلائی ہو, جب وہ گئے تو خاموشی سے کھڑے ہو گئے. اور اللہ کے رسول نے پوچھا ما جا کا بکا اللہ کا حاجتن, کیسے آئے ہو, کیا کوئی کام ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا, خاموش رہا. آپ نے پھر فرمایا لا اللہ کا جیتا تخت و فاطمہ, شاید فاطمہ سے نکاح کا پیغام لے کر آئے ہو. میں نے عرض کیا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تَسْتَحِلُّهَا بِهِ, کیا اس کے حق مہر کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ عرض کیا اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول, میرے جیب و دامن میں کچھ بھی نہیں. فرمایا مَا فَعَلَ الدَّرَا سَلَّمَتُكَهَا, وہ زرہ کہاں ہے جو میں نے تمہیں دی تھی؟ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں علی کی جان ہے, وہ ایک حتمی زرہ تھی جس کی قیمت 400 درہم سے زیادہ نہ تھی. میں نے عرض کیا وہ میرے پاس ہی. آپ نے فرمایا قد زوجنا کہا فابس الیہ بہا فاستحل لہا بہی, میں نے فاطمہ کی شادی تم سے کی, تم وہ زرہ لے کر آؤ اور اسی سے پھر مہر کا سامان, مہر کا انتظام کرو. اور دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کیونکہ الگ الگ جو سیرت نگار ہیں انہوں نے تھوڑا سا بس کچھ فرق کے ساتھ واقعات لکھے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری وہ زرہ کہاں گئی جو تمہیں فلاں اور فلاں وقت میں نے دی تھی, تب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں وہ میرے پاس ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ اور اسے فروخت کر دو. وہ کہتے ہیں کہ جب میں باہر نکلا اور وہ زرہ فروخت کرنے جا رہا تھا تو راستے میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی. عثمان بن عفان نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ ایسے ایسے زرہ بیچنے جا رہا ہوں تاکہ فاطمہ سے نکاح کر سکوں مہر کی رقم کے لیے. تب انہوں نے کہا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ٹھیک ہے تم زرہ میرے حوالے کر دو, اور انہوں نے خود اس کو 400 درہم میں خرید لیا. اور پھر بعد میں واپس وہی زرہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور تحفتاً پیش کر دیا کہ میری طرف سے تمہاری شادی کا تحفہ ہے. اور بعض روایت میں اس سے ہٹ کر بھی ہم کو ملتا ہے, لیکن دونوں کا ذکر ہم کو ملتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی زرہ خریدی تھی اور اس کو تحفتاً آپ کو واپس بھی دے دی. آپ یہاں پر بھی دیکھیں کہ کیسے یہ ساتھی ہیں, اور ہر جگہ آپ کو دیکھیں ابوبکر, عثمان, علی, عمر رضی اللہ عنہ نظر آ رہے ہیں. تو یہ سب اللہ کے رسول کے اتنے قریبی ساتھی تھے. تمام صحابہ کرام, آپ عشرہ مبشرہ کو لے لیں یا دوسرے صحابہ کرام کو لے لیں, ایک ایسا معاشرہ تھا وہ مدینہ کی بستی کہ جس میں خیر خواہی کی جاتی تھی ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا تھا, ایک دوسرے کی ضرورت کو محسوس کیا جاتا تھا. آج تو ہم کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں کو کس چیز کی ضرورت ہے, ہمارے رشتہ دار کس پریشانی میں مبتلا ہیں, لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا, ہمارے دل کے اندر کوئی خیال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم ان کی کس طرح سے مدد کریں. وہ لوگ ایک دوسرے کے اتنے کلوز تھے اور اتنا سمجھتے تھے, وہ ایک دوسرے کی نفسیات سے بھی واقف تھے کہ کس کو کیا چیز کی ضرورت ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے وزیرہ فروخت کر کے آئے اور وہ تمام کے تمام پیسے انہوں نے اللہ کے رسول کے حوالے کر دیے. جی ہاں, یہ بھی ہم ویسے ہم آگے پڑھیں گے. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت ارادہ تھا لینے کا کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے لیے کس طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ رشتہ دینے کے لیے لڑکے والے آئے، لڑکی والے نہیں گئے۔ پھر اس نے خود ہی پوچھا کہ تم فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہو کیا؟ تو مطلب یہ جو اس وقت کا معاشرہ تھا، اور اسلام میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ لڑکے والے چاہیں گے تو رشتہ ہوگا، کیونکہ لڑکے والے اپنے آپ کو سپیریئر کہتے ہیں۔ لڑکی کے والد یا لڑکی کے گھر والے بھی رشتہ دے سکتے ہیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اگر ہم نے تفسیر کے دوران، یاد ہوگا آپ کو تب پڑھا ہم نے کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہ گئے تھے مدین کے علاقے میں، تو اس وقت جن کے گھر وہ ٹھہرے تھے وہ دونوں لڑکیوں کے جو والد تھے، ہو سکتا ہے شعیب علیہ السلام ہو یا ہو سکتا ہے شعیب علیہ السلام کے پیروکار تھے وہ نیک بزرگ، تو انہوں نے خود آفر کی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کہ میری بیٹی کا میں نکاح تم سے کر دیتا ہوں۔ تو یہ کوئی معیوب بات نہیں تھی، کیونکہ لڑکی دینا واقعی میں لڑکی والوں کا احسان ہے۔ آپ خود بتائیے کہ اگر آج لڑکی والے لڑکیاں نہ دیں تو کیا لڑکوں کی شادی ہو سکتی ہے کسی طرح؟ بتائیے۔ تو کیوں لڑکی والے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں؟ کیوں لڑکی والے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں؟ کہتے کہ مطلب ہم لڑکے کی والدہ ہونا تو سمجھ لیجیے کہ ان کے غرور اور تکبر کا تو کیا حال ہے۔ جہاں جاتی ہیں لڑکیوں کو دیکھنے، لڑکیاں ریجیکٹ کر کے آتی ہیں، اور ایسے ریجیکٹ کرتی ہیں کہ گویا سمجھو کہ جیسے بنانے والی وہ خود تھیں، نعوذ باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں مین میخ نکالتی ہیں۔ تو یہ کیا ہمارا رویہ ہے اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق پر فکرے کسنا کہ اس کی تو آنکھیں چھوٹی ہیں، اس کی تو ناک ایسی ہے، اس کی ہائٹ ایسی ہے۔ یعنی آج لڑکوں کی مائیں چاہتی ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے لڑکیاں بنائیں چاند اور سورج کی طرح، پھر وہ جب چاند سی بہو لاتی ہیں تو وہ چاند سی بہو میں ان کو خود ہی گھر سے باہر کر دیتی ہیں۔ تو آپ شو پیس لا رہی ہیں گھر کے لیے، یا آپ اپنے بیٹے کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہ رہی ہیں؟ تو بہرحال اس وقت کے معاشرے میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ لڑکی والے چھوٹے ہیں اور لڑکے والے بڑے ہیں، اور نہ ہی یہ کانسیپٹ تھا کہ داماد کو بہت زیادہ سمجھا جاتا تھا۔ ہاں جاہلی معاشرے میں تھا، زمانے جاہلیت میں وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بیٹیاں دینا تو مطلب ہم نیچے ہو جائیں گے اور داماد ہمارا سپیریئر رہے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ آج مسلمانوں میں وہی زمانے جاہلیت کی وہی رنگ و بو واپس آ گئی ہے۔ آج بھی ہم نے داماد کو بہت ہی عجیب چیز سمجھ لیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ داماد یا بیٹی کے سسرال والے کوئی عام لوگ ہے ہی نہیں، یہ آسمان سے اتر کر آئے ہیں اور ان کی بہت زیادہ ہی کچھ عزت کرنی چاہیے۔ اور اس بنا پر گویا ہم نے داماد کو ایسے سمجھ لیا کہ ہم کہتے کہ داماد آئے، اچھا یعنی گھر کا سب انتظام برابر کرے، تو گویا داماد نہیں آیا جیسے شیر آ گیا ہے نا، شیر کے آنے پر بھی ایسے ہی ڈرتے ہیں نا سب لوگ۔ تو یہ کیا ہم نے داماد کو ہوا بنا دیا؟ انسان ہی، اگر ہماری بیٹی ہم نہ دیتے اس کو تو اس کی شادی کہاں سے ہوتی؟ تو اس نے ہمارا احسان ماننا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ہندوانہ سوچ ہمارے یہاں پیدا ہو گئی ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ پیسے لے کر آیا، انہوں نے اللہ کے رسول نے اس کہا کہ اس کے جو ہے 2/3 میں خوشبو خریدو اور باقی کی گھر کی ضروریات کی چیزیں لے لو۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جہاں پر اللہ کے رسول کے پاس نہیں اگر تھی استطاعت، اتنا پیسہ تھا، تو اس میں ولیمہ بھی کیا، یعنی اسی زیرہ میں ولیمہ کیا گیا، شادی کے لیے خوشبو کی چیزیں خریدی گئیں اور بہت یعنی جو ضرورت کا سامان تھا وہ خریدا گیا گھر کے لیے۔ اب یہاں پر لوگ پیش کرتے ہیں کہ اچھا فاطمی جہیز، اور ایک جو جملہ اصل میں کوٹ کیا جاتا ہے جو ہمیں ملتا ہے، ایکچولی اس کی مسند احمد کی ایک روایت ہے اور سنن ابن ماجہ میں، اس کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں مجھے فی الحال نہیں معلوم ہے، لیکن وہ اس روایت کو لے کر مسلمان جو ہے جہیز کے لیے دلائل پیش کرتے ہیں کہ جہیز تو دینا چاہیے، اور وہ اس میں آتا ہے جہز رسول اللہ فاطمہ فی خمیلی و قربت و سعادت ادما حشوہ لیفل اسخر۔ اللہ کے رسول نے سیدہ فاطمہ کو ایک سفید اونی چادر، ایک مشک اور ایک اسخر گھاس سے بھرا ہوا ایک چمڑے کا تکیہ بوقت رخصتی مرحمت فرمایا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ عربی زبان میں جہز دراصل سامان کو کہتے ہیں، کہ رخصت کرتے وقت یا گھر سے نکلتے وقت یا سفر کو جاتے وقت جو سامان انسان لے جاتا ہے اس کے لیے جہاز کا لفظ آتا ہے۔ اگر آپ سورہ یوسف پڑھے ہوں گے، پڑھیے سب نے نا ماشاء اللہ سورہ یوسف، آپ نے دیکھا ہوگا نا اس میں کئی دفعہ یہ جہاز کا لفظ آیا ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائی جب وہ سامان لدواتے ہیں اونٹوں پر تو اس کے لیے جہاز کا لفظ آیا ہے۔ تو جہاز تو ہم تجہیز و تکفین کو بھی کہتے ہیں، جب ہم کسی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کے لیے جو کفن کا انتظام کرتے ہیں تو وہ بھی جہاز ہے، دراصل تجہیز، یعنی اس کا جو سامان اس کو لگے گا اس وقت، کفن ہے اور بھی کچھ چیزیں ہیں، کافور وغیرہ۔ تو اب اس کو جواز بنا کر کہاں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے چکی دی تھی، جو ہاتھ آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی چکی، تو چکی دی تھی لہٰذا ہم گرائنڈر دیں گے۔ اللہ کے رسول نے ایک پانی سے بھرا ہوا گھڑا دیا تھا مشکیزہ، لہٰذا ہم واٹر کولر دیں گے یا فریج دیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے تو اسخر گھاس سے بھرا ہوا چمڑے کا تکیہ دیا تھا، لہٰذا ہم تو بہت خوبصورت میٹرس اور جو بھی پلوز وغیرہ ہے وہ ہم دیں گے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو جواز بنا کر جو جہیز کی رسم نکالی گئی، اور ایکچولی یہ ہندوؤں کا طریقہ تھا، تو ہندوؤں کے طریقے کو مسلمان کیا گیا، کوئی طرح سے کسی طرح سے دلیلوں کو توڑ مروڑ کر پیش کر کے وہ جہیز کا لفظ جہازہ کا لفظ جہیز کے لیے استعمال ہونے لگا، اور پھر یہ جہیز کی جو رسم شروع ہوئی تو وہ آج تک جاری ہے، اور یقین جانے کہ جہیز کی رسم ناسور بن گئی آج، اور واقعی میں جو لینے والے ہیں نا وہ بے شرم ہیں واقعی میں۔ پلیز برا مت مانیے گا، جو جملہ میں نے کہا ہے ہو سکتا ہے کسی کو بہت سخت لگے وہ جملہ، لیکن میں معافی چاہتی ہوں۔ ہم نہیں جانتے کہ اس جہیز کی وجہ سے لڑکیوں کے بالوں میں چاندی کے تار نظر آنے لگ گئے ہیں، لڑکیوں کی عمریں 30-30 سال کی ہو جا رہی ہیں، وہ بیٹھی ہوئی اپنے باپوں کی دہلیز پر، کیوں؟ کیونکہ وہ غریب ہیں، وہ دوسروں کی جیسا جہیز نہیں دے سکتی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لوگ آتے ہیں، لڑکیاں بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ، دیندار ہیں، سگھڑ ہیں، سلائی جانتی ہیں، پکانا جانتی ہیں، سب کچھ ہیں، شریف خاندان کی لڑکیاں ہیں، شریف ہیں بہت زیادہ۔ ہم نے دیکھا کہ چار چار لڑکیاں کے گھر میں بیٹھی ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے، خوب ناشتہ کر کے جاتے ہیں، لیکن جب دیکھتے کہ گھر میں کوئی بہت شاندار صوفے نہیں ہیں، بہت شاندار گھر نہیں ہے، واپس چلے جاتے ہیں۔ اور دو دن کے بعد ہی خبر آتی کہ اچھا فلاں لڑکی سے رشتہ کر لیے، کیونکہ وہ ٹیچر تھی، کیونکہ اس کی 25,000 تنخواہ ہے، تو ان کو تو کمانے والی بہو مل گئی، اور کیا چاہیے تھا۔ یا فلاں گھر میں رشتہ کر لیا کیونکہ وہ بہت مالدار تھے۔ آپ بتائیے کون کرے گا یہ جہیز کی رسم ختم؟ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کب تک ہم دین کا مذاق بنائیں گے، دین کو اپنی مرضی کے مطابق توڑ مروڑ کر پیش کریں گے کہ ہم تو اللہ کے رسول کی سنت کو پورا کریں، نعوذ باللہ۔ کہ اللہ کے رسول کی باقی تین بیٹیاں نہیں تھے؟ آپ نے ام کلثوم کا سنا کہ ام کلثوم، اللہ کے رسول ناانصاف ہو سکتے ہیں کہ؟ پہلے آپ یہ بات بتائیے کہ ایک بیٹی کو تو جہیز دیں اور ایک بیٹی کو نہ دیں، ہم توقع کر سکتے ہیں اللہ کے رسول سے ایسی؟ بھلا بتائیے، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ام کلثوم تھی، رقیہ تھی، کسی کو دیا اللہ کے رسول نے جہیز؟ نہیں دیا۔ ہاں، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی والدہ نے بطور تحفہ دیا تھا اپنا نیکلس، لیکن باقی دونوں بیٹیوں کو تو وہ بھی پتہ نہیں چلتا کیونکہ والدہ بھی نہیں تھی بعد میں۔ تو یہ فاطمہ کو کیوں دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اللہ کے رسول کی کفالت میں تھے، اور یہ جو پیسہ تھا یہ پیسہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا نا، یعنی کیونکہ اللہ کے رسول کی کفالت میں تھے علی، لہٰذا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیسہ لائے وہ اللہ کے رسول کے سپرد کیا، اور انہی پیسوں میں یہ چیزیں دی گئی، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا تو کوئی گھر نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا ان کا، وہ تو اللہ کے رسول نے اپنے صحابی سے گھر لے کر وہ گھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کمرہ دیا تھا، کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ وہ اللہ کے رسول کے قریب رہیں۔ تو آپ بھلا بتائیے کہ گھر سے اگر بیٹی جا رہی تو اپنی چیزیں تو لے جا سکتی ہو، ان کا اپنا خود کا تکیہ ہوگا سونے کا، وہ تکیہ انہوں نے لے لیا ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے گھر میں آٹا پیسنے کے لیے، روٹی بنانے کے لیے چکی چاہیے تھی۔ ہو سکتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ کوئی اوتھینٹک نیوز نہیں ہے، یہ کوئی بھی اوتھینٹک نیوز نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے انہوں نے گھر کا سامان اللہ کے رسول نے ان کو خرید کر دے دیا ہو۔ تو اس کو وجہ جواز بنا کر فاطمی جہیز کہنا اور فاطمی جہیز دینا، تو آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کے رسول نے تو اور بھی دوسری بہت ساری چیزیں کی تھی، تو کیا ہم وہ سنت کو فالو کرتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ اپنے نکاح مسجدوں میں کرو اور سادگی سے کرو۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک روایت کے مطابق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے انس جاؤ اور ابوبکر اور عمر کو بلا لاؤ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، انہوں نے صحابہ کو بلا لایا، مسجد میں نکاح منعقد ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوہارے تقسیم کیے، یعنی جو سوکھی کھجور ہوتی ہے نا وہ آپ نے تقسیم کیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دونوں کو دعا دی، بارک اللہ لک و بارکما و جمعہ خیر، کہ نکاح کی مبارکباد دی۔ ایک تھال چھوہارے تھے جو تقسیم کیے، لیکن اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ اوتھینٹک روایت ہے یا نہیں ہے، تو لہٰذا مست نہیں ہے چھوہارے تقسیم کرنا، کیونکہ یہ بہت اوتھینٹک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے یہ آپ سے کہہ دیا جا رہا ہے، لیکن بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے، لیکن ہر سیرت نگار کے اوپر ہم جو ہے بہت زیادہ ریلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ بعض پر کلام کیا گیا ہے، اور ایکچولی یہ سیرت ہے، کوئی یہ حلال اور حرام والی باتیں نہیں ہے کہ اس کو ہم بالکل یا تو اسٹرکٹلی لیں۔ تو بہرحال فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اللہ کے رسول کو بہت محبوب تھیں، بہت زیادہ آپ ان سے محبت کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی تو اللہ کے رسول اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، آپ کا استقبال کرتے، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتے، اور آپ ان کو اپنے قریب ہی بٹھا لیتے۔ اس سے آپ سوچے کہ آپ کو کتنی محبت تھی اپنی بیٹی سے اور تمام ہی بیٹیوں سے، لیکن چونکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی تھی اس لیے آپ سے زیادہ ہی اللہ کے رسول کو محبت تھی۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول کے ذمے ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری تھی، اسی لیے جو ہے آپ نے زرہ بیچنے کا کہا، 400 یا 480 درہم میں وہ زرہ فروخت ہوئی۔ اللہ کے رسول کے خدمت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ حصے سے خوشبو خرید لو اور کچھ حصے سے گھر کی چیزیں خرید لی جائیں، کیونکہ وہ تو بیچلر تھے اور ان کے پاس تو کچھ اور رقم تھی بھی نہیں تھی جس سے وہ خرچ لا سکتے تھے، لہٰذا گھر کا سامان خریدا گیا۔ انس سے دیا تعالیٰ کو حکم دے کہ جاؤ عمر اور ابو بکر کو بلا لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، 400 مثقال چاندی مہر مقرر کیا گیا اور پھر نکاح کی مبارکباد دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا رخصتی کے وقت، آپ نے رخصتی سے پہلے سینے مبارک پر سر رکھا یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ماتھا چوما، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے علی پیغمبر کی بیٹی تجھ کو مبارک ہو، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تیرا شوہر بہت اچھا ہے، میں نے اپنے خاندان کے بہترین شخص سے تمہاری شادی کی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ باہر کا کام علی کے ذمے ہے اور گھر کا کام فاطمہ کے ذمے۔ اب آپ سوچیں ذرا، باہر کا کام علی کے ذمے ہے اور گھر کا کام کس کے ذمے ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے۔ اب یہاں پر اس بات پر خواتین ہماری ہیں کہ جو اسلام سے ہٹنا چاہتی ہیں، اب اسلام سے ہٹ تو نہیں سکتی، اپنے آپ کو نان مسلم تو نہیں قرار دے سکتی، تو اب یہ جو ہے اسلام کی بہت ساری تعلیمات پر اعتراض کرتی ہیں کہ اچھا عورتوں کا بس کیا یہی کام ہے کہ بچے پیدا کریں اور گھر میں رہیں؟ تو بھلا آپ مجھے بتائیے کہ عورت اور مرد کی ساخت میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کو ڈیفرینشیٹ کیا ہے، جو ان کے اندر الگ الگ چیزیں رکھی ہیں صفات میں بھی اور جسمانی ساخت میں بھی، تو اللہ تعالیٰ کی کچھ مرضی تھی نا، ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جیسے بنایا، ہم کو تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کرنا ہے۔ اب نعوذ باللہ ہم یہ کہہ کر کے اچھا اس بات پر ہم کو افسوس اگر ہو تو یقین جانے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عورت کیوں بنا دیا، کاش میں لڑکا ہوتی، مجھے تو ہمیشہ سے دبنا ہی پڑتا ہے، مجھے تو ہمیشہ سے جھکنا ہی پڑتا ہے، تو ہم کیا ایسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ بھلا بتائیے، اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے ہم نے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان تو بنایا، کچھ جانور تو نہیں بنا دیا؟ تو وہ خواتین جو اس پر افسوس کرتی ہیں کہ ہائے میں لڑکی کیوں بن گئی، میں نے لڑکا بننا تھا، یہ نہایت ہی غلط سوچ ہے، تو یہ سوچ بھی نہایت غلط سوچ ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پیدا کیا، دونوں کے لیے راستے متعین کر دیے، عورت کا دائرہ کار، اصل دائرہ کار گھر ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر خواتین بھی باہر جا سکتی ہیں، ان پر اس طرح سے پابندی نہیں ہے جیسے کہ کچھ لوگ پابندی لگاتے ہیں۔ تو دونوں ایکسٹریم یعنی شدت پسندی سے بچتے ہوئے بیچ کی راہ ہم کو اختیار کرنی چاہیے۔ اصل ذمہ داری تو عورت کا اپنا گھر ہے، پہلے اسے گھر کو دیکھنا ہے، بچوں کو دیکھنا ہے، اور اسی میں اس کو جہاد کا درجہ ہے، یعنی اگر وہ یہ کام کرتی ہیں تو جس طرح سے مردوں کو میدان جہاد میں جا کر جو اجر مل سکتا ہے، وہی اجر عورت کو گھر میں اپنے بچوں کی، اپنے شوہر کی، گھر کی دیکھ بھال کرتے ہوئے، خدمت کرتے ہوئے، وہی اجر وہ پالے گی۔ کتنا بڑا اجر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے گھر بیٹھے بٹھائے چھپر پھاڑ کر ہم کو دے دیا، سبحان اللہ، کہ جنگ میں جا کر اپنی جان بھی نہیں دینی پڑ رہی ہے، گھر میں بیٹھے رہو، دھوپ سے آپ کو واسطہ نہیں، آپ کو سردی نہیں جھیلنی پڑ رہی، آپ کو پیدل نہیں چلنا پڑ رہا، آپ کو مصیبتیں نہیں اٹھانی پڑ رہی، گھر بیٹھے بٹھائے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ دے دیا، سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دعا دی اور پھر آپ نے فرمایا کہ گھر کا کام فاطمہ کے ذمہ ہوگا اور باہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ داری سنبھالیں گے۔ پھر اس مہر سے جو رقم بچی تھی اس سے ولیمہ کیا گیا، اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس زمانے کا بہترین ولیمہ تھا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی ابھی لوگ آ کر مدینہ آباد ہوئے تھے، ابھی مہاجرین کی اتنی اچھی حالت نہیں ہوئی تھی، مالی حالت، سارے لوگ تقریباً قسم پرسی کی حالت میں تھے۔ تو کہتے ہیں کہ یعنی اتنے دنوں کے بعد پہلی دفعہ یعنی مدینہ میں اتنا اچھا ولیمہ دیکھنے کو ملا جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، اور دیکھیے کمپٹیشن کوئی نہیں تھا، دکھاوا نہیں تھا، 50 لوگ ہوں گے یا ہو سکتا ہے اس سے بھی کم لوگ ہوں، تو حیثیت کے مطابق کہ جتنی حیثیت ہے اس حساب سے، کہ جب پیسے بچ گئے اور پیسہ تھا تو کہا جاتا ہے اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ نہایت سادگی سے ہوا، لیکن اس میں کھانے کی چیزیں زیادہ تھیں، پنیر تھا، کھجور تھی، جو کی روٹی تھی اور گوشت تھا۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے یہ ولیمہ کیا گیا جو کہ بہترین ولیمہ تھا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک دفعہ پوچھا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور اسی طرح سے جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر بیٹھ کر رو رہی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی چادر سے ان کے آنسو پہنچتے جاتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ نے خود فرمایا تھا کہ فاطمہ دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ایک عورت ہے، یعنی جو آپ نے 3-4 خواتین کی جو تعریف کی تھی اس میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہم کو نام ملتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہی بہترین عورت، وہی جنت کی سردار جو عورتوں کی سردار ہوں گی، اور کون ہے یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ بنتن من، زوجن من، امن من؟ تو بنتن محمد رسول اللہ، زوجن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امن حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو وہ خاتون جن کے بیٹے اتنے بہترین، بہادر، اتنے نیک، جن کے شوہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے رسول نے کئی دفعہ بہادری کا لقب دیا، اور رسول کی بیٹی ماشاءاللہ، لیکن خود ان کی زندگی کیسے سادہ گزری۔ آپ نے ان کو دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ایک عورت قرار دیا، لیکن چکی پیستی تھی تو چکی پیسنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں گٹے پڑ جاتے تھے۔ مشکل سے کبھی بعض وقت خود پانی بھر لیا کرتی تھیں، چولہے میں جب پھونکتی چولہا جلانے کے لیے تو چولہے میں پھونکنے کی وجہ سے ان کا چہرے اور ارد گرد کا حصہ یہ کپڑے کالے ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ آئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جب کچھ غلام آئے اللہ کے رسول کے پاس تو کہنے لگیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر آئیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے پر آئیں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے غلام مانگا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے بیٹی، ابھی مجھے اصحاب صفہ کی فکر ہے، اصحاب صفہ کا جب تک معاملہ حل نہیں ہوتا میں کیسے تمہیں کچھ دے سکتا ہوں؟ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں کیا تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ اور آپ نے پھر تسبیح فاطمہ کہ تم کو جس سے سکون مل جائے تو الحمدللہ، سبحان اللہ، تم یہ پڑھ لیا کرو۔ تو آپ دیکھیں کہ کیسے والد ہیں، کس والد کا دل نہیں چاہتا کہ اپنی بیٹی کو آرام پہنچائے؟ کون سے والدین ہوں گے جو یہ چاہیں گے کہ ان کی بیٹی کام کرے؟ لیکن اللہ کے رسول سے بڑھ کر محبت کسی کو ہو سکتی ہے اپنی بیٹی سے؟ لیکن آپ نے کیا اس وقت خیال کیا؟ آپ کو اصحاب صفہ کا خیال تھا۔ تو آپ دیکھیں یہی فرق ہوتا ہے اچھے والدین میں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کی حالت میں آئیں اور آ کر اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، علی ناراض ہو گئے ہیں۔ آپ کو اتنی فکر ہوئی، فوراً آپ فوراً علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے نکلے۔ جب باہر جا کر دیکھا تو مسجد نبوی میں زمین پر لیٹے ہوئے تھے، سر پر ہاتھ رکھ کر۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو تراب، یعنی اے مٹی کے بیٹے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ مجھے اللہ کے رسول کی یہ جو آپ نے لقب دیا تھا، مجھے وہ بہت زیادہ پسند ہے، مجھے اپنے نام سے زیادہ اپنا لقب پسند تھا جو اللہ کے رسول نے مجھے دیا تھا۔ اور آپ نے اس وقت علی رضی اللہ کو اٹھایا، گھر میں لے کر آئے اور دونوں میں صلح کروائی۔ اور ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دن آپ گھر سے باہر نکلے تو بہت خوش خوش تھے، اور جب گھر کے اندر داخل ہوئے تھے تو بہت اپسیٹ سے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا بات ہے کہ آپ اندر جاتے ہوئے آپ تھوڑے سے اداس تھے اور جب گھر سے باہر نکلے تو بہت خوش تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دو محبت کرنے والوں میں صلح کرا دی ہے، یعنی آپ نے علی اور فاطمہ میں صلح کرائی تھی۔ پھر اللہ کے رسول نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھایا اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھایا کہ علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں، فاطمہ مجھے علی سے زیادہ عزیز ہے اور علی مجھے فاطمہ سے زیادہ عزیز ہیں۔ آپ دیکھیں کتنا بہترین انداز تھا آپ کا، اور یہ ہوتی ہے ایک والد کی نصیحت۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں پر والدین، اگر بیٹی آ کر، پہلی بات تو بیٹی کے بارے میں پتا چلا کہ اچھا اسے خوب کام لیا جا رہا ہے، چکی پر آٹا پیسنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو والدین چلے جائیں گے وہیں سسرال میں اور لڑائی شروع کر دیں گے کہ اچھا آپ ہماری بیٹی سے کام کروا رہی ہیں، کام کرنے کے لیے لائی ہیں آپ ہماری بیٹی کو۔ دوسری بات، اگر پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں ناراضگی ہو گئی ہے تو ماں کی ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیا ہوتی ہے ماں کی ذمہ داری، اچھا ناراض ہونے ناراض رہنے دو، کبھی پہل نہ کرنا، معافی مت مانگنا، اسی کو آنے دو، ایک بار تم معافی مانگ لو گی تو زندگی بھر معافی مانگنا پڑے گا، لہٰذا معافی مت مانگنا اور تم ڈٹے رہو، وہ خود ہی آئے گا، یہ سسرال والے خود آئیں گے معافی مانگنے۔ یہ والدہ آج کل کی والداؤں کی یہ تلقین ہوا کرتی ہے جس کی وجہ سے گھر ٹوٹ رہے ہیں اور گھر بگڑ رہے ہیں، ہے یہ نہیں؟ آپ بتائیے صحیح بات ہے یا غلط بات ہے۔ ایک کیس آیا تھا یہاں پر، یعنی گورنمنٹ میں کیس گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے صلح کرانے کے لیے ریکویسٹ کی کہ آپ ان کو سمجھائیے۔ تو لڑکی سے میری بات ہوئی، میں نے ان کو سمجھائی کہ اس طرح سے مناسب نہیں ہے، ابھی تمہیں ایک بیٹی ہوئی ہے، وہ بیٹی ایک مہینے کی ہے، اگر تم خلع لے لیتی ہو تو کتنا مسئلہ ہوگا، اور بہتر ہے کہ تم واپس اپنے شوہر کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے تھوڑے دن تمہیں تکلیف اٹھانی پڑے لیکن بیٹی کو باپ مل جائے گا، ایک خاندان مل جائے گا۔ تو جواب میں وہ لڑکی نے کہا کہ میرے شوہر کی ایک شرط ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر یہاں آ جاؤ گی تو میرے سامنے اپنی والدہ سے بات کرو گی، میرے پیچھے اپنی والدہ سے فون پر بات نہ کرنا۔ آپ بتائیے کیوں کہا وہ لڑکے نے، یہ شرط کیوں رکھی تھی؟ کیونکہ لڑکے کا کہنا یہ تھا کہ میری بیوی بہت اچھی ہے لیکن اس کی والدہ اس کو بہکاتی رہتی ہیں، وہ الٹے سیدھے مشورے دیتی ہیں میری بیوی کو۔ تو کتنی بری بات ہے نا، آپ سوچے شرم کی بات ہے ان ماؤں کے لیے کہ جو اپنی بیٹیوں کو الٹا بہکاتی ہیں اور اپنی بیٹیوں کا گھر اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہی ہیں۔ آپ بتائیے والدین کب تک رہتے ہیں بھلا، کہ بھائیوں کے بھروسے بہنیں، بیٹھی ہوئی بہنیں رہ سکتی ہیں؟ آج کل تو انمیرڈ لڑکیاں بھاری اور بوجھ بنی ہوئی ہیں لوگوں پر، تو میرڈ لڑکیاں جو گھر آ کر بیٹھ جاتی ہیں وہ تو بہت زیادہ بوجھ ہوتی ہیں۔ تو اس سے بہتر نہیں کہ شوہر کے گھر ہی تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر گزارا کر لیا جائے؟ اور تکلیف کتنے دن کی ہوتی ہے، ایک سال، دو سال، تین سال؟ اور جب بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے تو شوہر تو خود بخود ہی بے دام غلام بن جاتے ہیں، کیونکہ اب شوہر کو معلوم ہوتا ہے کہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، میری بیوی کی حیثیت بہت مضبوط ہو گئی ہے، پوزیشن مضبوط ہو گئی ہے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ دھمکی دے سکتے ہیں، تو لہٰذا کچھ دن تکلیف برداشت کر لے۔ تو یہ ہمارے یہاں کا ایک المیہ ہو گیا ہے آج کل، اور اسی بنا پر طلاقیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ایک دفعہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عورت کو کیسے ہونی چاہیے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ عورت کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اپنی اولاد سے شفقت کرے، اپنی نگاہ نیچی رکھے، نہ دوسروں کو دیکھے، نہ دوسروں کو اپنی طرف نگاہ ڈالنے دے، یعنی نہ غیر اس کو دیکھے، نہ وہ غیر کو دیکھ پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب سے بہت خوش ہوئے۔ تو اسی پر آپ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو پھر خوشخبری دی تھی کہ تم جنت کی سردار ہوگی، یا فاطمہ جنت میں جو ہے میزبانی کریں گی۔ تو دیکھا جائے تو ہمارے لیے رول ماڈل کون ہے؟ فاطمہ بنت محمد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہوا، اور اللہ کے رسول نے ان کو کان میں کہا تھا، دراصل جب آپ بیمار تھے تو آپ سن کر بہت روئیں، جب دوبارہ کان میں کچھ آپ نے بات فرمائی تو آپ ہنسنے لگیں۔ بعد میں جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ اللہ کے رسول نے پہلے کہا تھا کہ میں اب جانے والا ہوں، یعنی میرا وقت قریب آ گیا ہے، تو میں اس پر رونے لگی۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے خاندان میں سے تم ہی مجھ سے سب سے پہلے آ کر ملو گی، تو تب میں خوش ہو گئی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا بہترین ہم کو امتزاج نظر آتا ہے، میاں بیوی کا بھی، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، اور ساتھ میں اللہ کے رسول کا کردار بھی بحیثیت والد۔ تو اب بحیثیت والدین پھر ہماری ذمہ داری کیا ہو؟ کہ ہم بیٹیوں کے گھر برباد نہ کریں بلکہ ان کو سمجھائیں، کیونکہ لڑکیاں تو ناسمجھ ہوتی ہیں، کم عمر ہوتی ہیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری کے والدین ان کو سمجھائیں تاکہ وہ اپنا گھر آباد رکھے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جنگ احد کے بعد، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جنگ بدر کے بعد، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر شہید ہو گئے اور وہ بیوہ ہو گئی تھی، اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ وہ 18 سال کی تھی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی بہت فکر ہوئی، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کے رشتے کے لیے کبھی عثمان کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور کبھی عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اور ابو بکر صدیق سے بھی ذکر کیا، لیکن تینوں نے ان کو کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑے سے وہ ناراض ہو گئے اور آ کر اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ کر فکر مندی سے کہنے لگے کہ حفصہ کے لیے میں نے ابو بکر سے کہا، عثمان سے کہا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، لیکن مجھے کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ حفصہ کو عثمان سے بہتر اللہ تعالیٰ شوہر نصیب کرے گا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حفصہ سے بہتر بیوی مل جائے گی، اور حفصہ کو عثمان سے بہتر شوہر ملے گا۔ یعنی آپ نے پھر ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود نکاح کر لیا۔ تو پھر یہ نکاح جب ہوا تو اس سے پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سپورٹ ہو گیا، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک تھوڑی سی ایک طرح سے تنہا تھی، ان کو ایک سپورٹ یعنی ایک سہیلی مل گئی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا نصیحت کی تھی، تھوڑا سا پہلے یہ سن لیتے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح پر، ام کلثوم کے نکاح پر، اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہوا۔
Thank you.
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے دراصل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ساتھی مل گیا اور ان کی دوستی آخر تک قائم رہی، لیکن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کرتے وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کی تھی اپنی بیٹی کو کہ اے بیٹی، عائشہ سے ریس نہ لگانا، نہ عمر ابو بکر کے برابر ہو سکتا ہے اور نہ تم ابو بکر کی بیٹی عائشہ کے برابر ہو سکتی ہو، لہٰذا ان سے ریس نہ لگانا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بارہا ہم کو ایسے مواقع ملتے ہیں جس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو نصیحتیں کی۔ جب جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ان کی بیٹیاں یا جو بیویاں ہیں وہ زبان درازی اگر کرتی ہیں یا تھوڑا سا بھی اونچی آواز سے بولتی ہیں، تو وہ فوراً حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان کو نصیحت کی کہ اللہ کے رسول سے اونچی آواز میں بات نہ کیا کرو۔ تو آپ دیکھنے کے والدین کا کردار کیا ہوتا ہے کہ والدین کس کو سمجھاتے ہیں؟ بیٹیوں کو سمجھاتے ہیں تاکہ ان کا گھر آباد رہے، اور یہی اصل ذمہ داری ہے والدین کی۔ اور پھر اللہ کے رسول نے، چونکہ ابھی تک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، تو پھر ایک اور حجرے کا اضافہ کیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے کس طرح سے عورتوں کے جذبات کا بھرپور خیال رکھا، آپ کس طرح سے احترام کرتے تھے خواتین کا۔ اور اسلام دراصل عورت کی فطرت سے واقف ہے، کیونکہ گھر کو وہ اپنی بادشاہ سمجھتی ہے بھلے ہی وہ ایک کمرہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو اسلام کس طرح کا ہاؤس ہولڈ چاہتا ہے یہ ہمیں نظر آتا ہے، یعنی ایک دوسرے پر حاکم بننے کی ضرورت نہ کوشش نہ کریں۔ ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، گھر پر کس کا حکم چلے گا؟ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے پر حکم چلائیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے رہیں کہ سب کے حقوق برابر ادا کیے جائیں، کوئی کسی کو ڈومینیٹ نہ کرے۔ ہاں، یہ کانسیپٹ دراصل ہندوؤں کیا ہوتا ہے کہ اگر بہو آتی ہے تو گھر پر بہو کی مرضی کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، بلکہ جو گھر میں پہلے سے بڑے لوگ ہیں ان کا حکم چلتا ہے۔ اور یہی کانسیپٹ آج ہمارے یہاں پر بھی پیدا ہو گیا مسلمانوں میں۔ ہم سوچتے ہیں کہ بہو آئے گی تو پہلے تو 10 سال تک اس کو سب کی مرضی سننا ہی پڑے گا، 10 سال تک وہ اپنی مرضی سے اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں بول سکتی، اس کو اس کی مرضی کا کمرہ بھی نہیں دیا جاتا۔ انہیں بہت ساری ناانصافیاں آج ہمارے یہاں ہوتی ہیں، اور یہ سب ہندوانہ مزاج کی وجہ سے ہوتا ہے، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ لڑکی اگر آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اللہ کے رسول نے کس طرح سے آزادی دی، کسی پر زور زبردستی نہیں تھی، سب کا کمرہ الگ تھا اور کوئی کسی پر ڈومینیٹ نہیں کر رہا تھا، یعنی ہر ایک کو اپنے مزاج کے اعتبار سے آزادی تھی، یعنی اسلامی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ساتھ میں۔ تو یہ ایک بہترین کانسیپٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ کسی نے کہا کہ اچھا آپ کے گھر میں حکم کس کا چلتا ہے، کسی سے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا کہ گھر میں حکم کس کا چلتا ہے، تو یعنی آپس میں دوست بات چیت کر رہے تھے، تو کسی دوست نے جواب دیا کہ ہمارے یہاں پر تو یہ سب جو بڑے بڑے کام ہیں یہ مرد حضرات کرتے ہیں، اور جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں یہ سارے فیصلے خواتین کرتی ہیں۔ کہنے لگے اچھا کون سے بڑے بڑے کام؟ کہنے لگے اچھا کہاں پر حکومتیں بن رہی ہیں، کہاں بگڑ رہی ہیں، کہاں جنگیں ہو رہی ہیں، کہاں نہیں ہو رہی ہیں، اب الیکشن میں کیا ہونے والا ہے، کون جیتے گا، کون ہارے گا، کس کی حکومت آئے گی، اسمبلی میں کون سا بل پاس ہوگا، کون سا نہیں ہوگا، اس پر جو ہے فیصلے اور ڈسکشن ہم لوگ کرتے ہیں، یعنی مرد حضرات۔ اور گھر کی خواتین کے یہ کمرہ کس کو دیا جائے گا، کمرے کی سیٹنگ کیسی ہوگی، بہو کیسی لانی ہے، لڑکی کا انتخاب کون کرے گا، یہ سب جو ہے ہماری بیوی کرتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر اس طرح سے تقسیم ہو جائے، اگر عورت چاہتی ہے کہ اس کو دیا جائے وہ اعزاز اور رتبہ تو دے دیا جائے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا نہیں، سب کام جو ہے یعنی عورت نے دب کر رہنا چاہیے اور مرد حضرات سپیریئر رہیں، تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہندوانہ سوچ کے مطابق عورت کو پیر کی جوتی سمجھیں یا اس کو ڈیگریڈ کریں، نہیں، بلکہ ہم جانتے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر اللہ کے رسول نے اپنا سر منڈوایا تھا صلح حدیبیہ پر، اللہ کے رسول خود جو ہے مشورہ کرتے اور اگر مشورہ دیا جاتا تو اس کو قبول بھی فرماتے تھے اللہ کے رسول، چاہے وہ کسی خاتون ہی نے کیوں نہ دیا ہو مشورہ۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ باتیں نظر آتی ہیں۔ تو بہرحال اپنی ذاتی زندگی الگ اور دین کا پیغام الگ، یہ سب تو ہوتا رہا تھا، ہوتا جا رہا تھا۔ آپ کی ذاتی زندگی بھی تھی، آپ کی بیٹیاں تھیں جن کے نکاح ہوتے رہے، آپ کا خود کا نکاح ہوا، آپ صحابہ کرام تھے ان کے بھی نکاح ہوتے رہے، تو زندگی گزر رہی تھی اور دین کا جو پیغام تھا، دین کا جو مشن تھا، آپ جو مشن لے کر آئے تھے وہ مشن اپنی جگہ۔ تو اللہ کے رسول نے کبھی کسی کو کسی کی وجہ سے ڈسٹرب نہیں ہونے دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ بہترین بیلنس آپ کو نظر آ رہا ہے نا، کہ کس طرح سے اللہ کے رسول اپنی ذاتی زندگی کو بھی لے کر چل رہے ہیں اور ساتھ میں اللہ کے مشن کو بھی، یہ جو اس دین کے پیغام کو سب تک پہنچانا تھا وہ بھی ساتھ میں جاری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے، یعنی مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے جو صحابی کا انتقال ہوا، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں تھے دراصل۔ تو کچھ ہی دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریبی تعلق رکھتے تھے، ان کی بیوی خولہ تھی جو سابقون الاولون میں ہیں، یہ دنیا سے بے رغبت تھے، اسی لیے ازہد الصحابہ کہلائے۔ ام العلا جو تھی، عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہوں نے ان کی موافقت کروائی تھی اللہ کے رسول نے۔ جب ان کے انتقال پر ام العلا نے کہا، کہنے لگی کہ اللہ تم پر رحم کرے عثمان، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو عزت دی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جب یہ جملہ سنا ان سے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے یہ کس طرح سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، تمہیں کیسے معلوم؟ تو وہ کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، پھر اللہ تعالیٰ کس کو عزت دے گا؟ انہیں مجھے امید ہے کہ ان کے ساتھ اچھا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا، نہیں، مجھے تو اپنے بارے میں بھی کچھ خبر نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ فرمائے گا۔ اس کے بعد ام العلا نے کہا کہ میں اب کبھی کسی کو پاک نہیں کہوں گی۔ تو یہ ازہد الصحابہ تھے، اللہ کے رسول ان کے گھر گئے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کی، اور پھر ہم کو جو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بھی اللہ کے رسول نے ہم کو آداب سکھائے کہ جب کسی کے گھر انتقال ہو جائے تو اس کے لیے ہم جائیں، یعنی وہاں پر تعزیت کے لیے ہم جائیں، اس کی مغفرت کی دعا کریں۔ پھر کھانا بھیجنے کا بھی ہم کو ملتا ہے کہ ایک دن یا تین دن، یعنی ہمیں جعفر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے وقت ملتا ہے کہ ایک دن آپ نے فرمایا تھا کہ کھانا بھیجو، کیونکہ جعفر کے گھر والے اس وقت غم میں ہیں۔ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق بھی ہے کہ اس کے جنازے میں شریک ہو، اس کے سلام کا جواب دے۔ پھر اللہ کے رسول نے اس کے آداب بھی ہم کو بتائے کہ جنازے کے ساتھ جایا جائے، اور جو جنازے کے ساتھ جائے گا اس کے لیے ایک قیراط ثواب ہے، اور جو دفن ہونے تک ساتھ میں رہے گا اس کے لیے دو قیراط ثواب ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ قیراط کا کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر۔ تو تین دن تک کے لیے تعزیت کے لیے جا سکتے ہیں، تسلی ہم دیں لوگوں کو، ان کا بات چیت کر کے دل بہلائیں تاکہ ان کو سکون پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ گھر والے اس وقت غم میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میت پر تین دن سے زیادہ سوگ منانے کے سوائے سوگ نہ منایا جائے، سوائے بیوی کے لیے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک عدت میں رہے۔ لہذا اور نوحہ کرنے سے آپ نے منع فرمایا۔ نوحہ زمانے جاہلیت میں کیا جاتا تھا کہ بڑا بیٹا آتا اور پھر وہ یا تو میت کے اس میں تعریف کی جاتی، پھر وہ رو کر یا بین کر کے اس کی تعریف کے گن گائے جاتے تھے۔ تو کرسچنز میں بھی آج ایسے ہی ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے اسے منع فرمایا ہے۔ تو یہ غیر مسلموں کا دراصل طرز عمل ہے، لہٰذا گریبان چاک کرنا، گال پیٹنا یا زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکالنا، یہ سب منع کیے گئے ہیں۔ ہاں، آپ رو سکتے ہیں، رونے میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ تو فطری چیز ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو ہے، چونکہ کفار مکہ جنگ بدر میں بہت بری طرح شکست کھا چکے تھے، اب دراصل وہ دانت پر دانت جمائے بیٹھے تھے کہ کسی طرح سے ان کو موقع ملے اور وہ غزوہ بدر کا بدلہ لیں یا اس کا جواب دیں۔ وہ بدلہ لینا چاہتے تھے اور جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے وہ بے چین تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ابو عامر راہب کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا، یہ ابو عامر راہب دراصل یہی مدینہ ہی کا رہنے والا تھا، لیکن یہ کرسچن بن گیا تھا اور اللہ کے رسول سے اس نے کہا تھا کہ آپ، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول کو اس نے جھوٹا کہا تھا اور خود ہی بد دعا دی تھی کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس کی موت مدینہ سے باہر ہو۔ تو اسی کی موت مدینہ سے باہر ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ بدر کے بعد یہ کفار مکہ سے جا کر مل گیا اور قریش کو لڑائی پر اکسایا اور خود ایک دستے کا خود کمانڈر بن کر آیا تھا مدینہ حملہ کرنے کے لیے۔ اس سے آپ اس کی دشمنی کا اندازہ لگائیے کہ کس قدر اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف کینہ اور بغض تھا۔ تو اس نے وہاں جا کر ان کو اکسایا اور پھر کہا جاتا ہے کہ کفار مکہ تقریباً 3,000 کا لشکر لے کر مدینہ کی طرف نکلے۔ اور اس کے بارے میں ہم کو پتہ چلتا ہے بعض روایت سے کہ عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا تھے اور شاید کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے شاید کہ نہیں ہوئے تھے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ ان کے اسلام لانے کے بارے میں کئی ہم کو روایت ملتی ہیں اختلافی روایت، بعض پتہ چلتا ہے بعض اوقات کہ وہ مکہ فتح مکہ کے وقت ایمان لائے اور بعض اوقات پتہ چلتا ہے کہ وہ جنگ بدر سے پہلے ہی ایمان لا چکے تھے لیکن مجبوری میں شریک ہوئے تھے جنگ بدر میں۔ تو بہرحال 3000 کا لشکر لے کر کفار مکہ وہاں سے نکلے اور اب یہ لوگ بہت زیادہ جوش و خروش کے ساتھ نکلے تھے کیونکہ ان کو انتقام لینا تھا جنگ بدر کا، اور خصوصاً خواتین بھی ان کے ساتھ نکلے، اور خواتین اس لیے آئی تھیں کہ وہ ان کو جوش دلائیں، اور جو ان کے اشعار ہم کو ملتے ہیں اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح سے جوش دلاتی تھیں کہ ان تقبل نعانک و نفرش النمارک اور تدبر نفارک فراق غیر وامک، اگر پیش قدمی کرو گے تو ہم گلے لگائیں گی اور قالینیں بچھائیں گی اور اگر پیچھے ہٹو گی تو روٹ جائیں گی اور الگ ہو جائیں گی۔ یہ کہہ رہی تھی ویہن بنی عبد الدار ویہن حمات الادبار دربن بکل بتار، دیکھو بنو عبد الدار دیکھو پشت کے پاس دار، خوب کرو شمشیر کا وار۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کیسے ان کے اندر جنگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، کیونکہ اس عقارت کے جنگ میں ہند بن عتبہ بھی تھی جس کے بہت سارے لوگ جنگ بدر میں رشتہ دار مارے گئے تھے، تو وہ اس کا خاص بدلہ لینے کے لیے آئی تھی اور اس نے اپنے ایک غلام کو بھی ساتھ لایا تھا جس کا نام وحشی تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر تم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تو یہ ان کو تم اگر شہید کرو گے تو یہ تمہاری آزادی ہوگی، اور وحشی کہا جاتا ہے کہ نیزہ بازی میں بہت زیادہ ماہر تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے غلام کو تو یہی فکر ہوگی کہ وہ آزاد ہو۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ مدینہ میں رہ کر لڑتے ہیں اور کچھ لوگوں نے کہا کہ مدینہ سے باہر نکل کر جنگ احد میں میدان احد میں لڑتے ہیں، احد پہاڑ کے برابر۔ اب چونکہ اس دفعہ ایسا ہوا کہ عبداللہ بن ابی جو منافقین میں سے تھا وہ بھی اسلام قبول کر چکا تھا، وہ بھی ساتھ میں تھا، اس نے مشورہ دیا کہ نہیں مدینہ میں رہ کر لڑائی کریں گے، لیکن کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ مدینہ سے باہر، جو کہ جو لوگ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے ان کو مزید بہت زیادہ جوش اور خروش تھا اور وہ چاہتے تھے کہ میدان احد میں جنگ ہو یا لڑائی ہو۔ اللہ کے رسول نے اس بات کو پسند کی اور آپ وہاں سے آپ گھر سے نکلنے کے لیے تیار ہو گئے جنگ احد کے لیے، میدان احد میں نکلنے کے لیے۔ لیکن بیچ راستے میں عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا، اور یہ دراصل یہ اس لیے نہیں الگ ہوا کہ اس کی بات نہیں مانی گئی تھی، کیونکہ اس نے وجہ تو یہی بتائی کہ میں اس لیے الگ ہو رہا ہوں کہ میرا مشورہ نہیں مانا گیا اور صرف چند نوجوانوں کا مشورہ مان لیا گیا، لہٰذا میں الگ ہو جاتا ہوں۔ یہ 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا، دراصل اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں کسی طرح سے ان کے اندر پھوٹ ڈال دے یا مسلمانوں کے دلوں میں ایک اداسی پیدا کر دے، یعنی پست ہمتی ہو جائے مسلمانوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک کوشش کارگر نہیں ہونے دی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے 300 ساتھیوں کے الگ ہونے کی وجہ سے اور ایک جو قبیلہ تھا بنو ہاڑ سے یا بنو سلمہ کا، وہ لوگ بھی چاہنے لگے کہ وہ بھی الگ ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے دلوں میں ثبات پیدا کر دیا اور مضبوطی پیدا کر دی، اور دوسرے صحابہ کرام کے سمجھانے پر اب یہ 700 لوگوں کا لشکر تھا۔ اب تصور کریں ذرا کہ 3000 کا لشکر اور مسلمانوں کے پاس 700 لوگ، یعنی کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کچھ نصیحتیں کی اور مسلمانوں سے کہا، آپ نے جو جس طرح سے صف بندی کی تھی یا مسلمانوں کو جس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کیا تھا، کہ دراصل ایک ایسا درہ تھا پہاڑ کی ایک جانب کہ جہاں سے امید کی جا سکتی تھی کہ وہاں سے دشمن پیچھے سے آ کر حملہ کر سکتا ہے، ورنہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلی دفعہ بدر کے موقع پر پڑھا تھا کہ 3 طرف سے مدینہ گھرا ہوا ہے، تو ایک جگہ ایسی تھی جہاں سے یہ امید کی جا سکتی تھی کہ دشمن پیچھے سے آ کر وار نہ کر دے، کیونکہ اس جنگ میں دراصل خالد بن ولید بھی تھے جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ہم سب جانتے کہ خالد بن ولید بہت زیادہ بہادر، جنگی تکنیکوں سے واقف اور بہت زیادہ ہوشیار تھے، تو اس لیے یہ خطرہ تھا کہ کہیں پیچھے سے دشمن حملہ آور نہ ہو۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی درے پر پہاڑ کی جانب 50 صحابہ اکرام کو، 50 لوگوں کو، تیر اندازوں کو وہاں کھڑا کر دیا تھا عبداللہ بن جبیر کی نگرانی میں، اور آپ نے ان کو تاکید کی تھی کہ چاہے ہمارا کچھ ہو، چاہے ہمیں چیل کوے کھا لے، ہمیں پرندے اچک لے جائیں، کچھ بھی ہو تم یہاں سے نہ ہلنا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ میں ایسا ہوا کہ یہاں سے کچھ ساتھی جو ہے وہ اللہ کے رسول کے، جن کو آپ نے وہاں مامور کیا تھا، عبداللہ بن جبیر کے بہت بار بار کہنے پر بھی وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے، جس کی بنا پر جنگ میں مزید مشکلات کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو الگ الگ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جب یہ جنگ شروع ہوئی، کیونکہ یہ جنگ کی شروعات بھی دراصل منافقین اور یہود کی فتنہ انگیزیوں کی وجہ سے جنگ احد پیش آئی، طلحہ بن ابی طلحہ کا ذکر ہم کو ملتا ہے جو بہت بہادر تھا کہا جاتا ہے، اور اس نے جنگ میں سب سے پہلے میدان میں اور اس نے للکارا مسلمانوں کو کہ کون ہے جو میرے مقابلے پر آئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص اتنا زیادہ بہادر تھا اور بہت زیادہ جنگجو تھا، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی آگے بڑھنے کی، تو کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے زبیر بن عوام آگے بڑھے، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ہی جست میں اس طرح سے انہوں نے جست لگائی، وہ شخص سواری پر سوار تھا گھوڑے پر، جس پر بھی وہ سوار تھا اونٹ یا گھوڑے پر سوار تھا، تو انہوں نے ایک جست لگائی اور سیدھا اس کو لے کر نیچے گرے جب اس نے دعوت مبارزت دی، اور بہت ہی بہادری سے آپ نے ایک ہی اس میں اس کا کام تمام کر دیا، آپ نے اس کا سر قلم کر دیا تلوار کی وار سے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ سر سے پیر تک اس میں گھرا ہوا تھا، صرف تھوڑا سا حصہ اس کا خالی تھا، تو انہوں نے اس پر وار کیا زبیر رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام نے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر رسول کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر بن عوام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب میں نے دیکھا کہ طلحہ بن ابی طلحہ کے للکارنے پر کسی کی ہمت نہیں ہو رہی آگے بڑھنے کی، تو اگر زبیر نہ بڑھتے تو میں آگے بڑھ کر مقابلہ کرتا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کیسے صحابہ کرام تھے، اور یہ زبیر بن عوام کون تھے؟ جن کی والدہ بچپن سے ان کو سخت محنت کوش بنا رہی تھی، بہادر بنا رہی تھی، بہادری کی تعلیم دیتی تھی۔ ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ماں تھیں کہ وہ اپنے بچے کو کئی کئی دن بھوکا بھی رکھتی تھیں تاکہ ان کو سخت کوشی کی عادت پڑے، وہ جفا کش بنے، محنت والے بنے، بہادر بنے۔ اور آج ہم مائیں کیسی ہیں کہ ہم تو بچوں کو جنگ کا منظر بھی نہیں دیکھنے دیتی، آج تو ہمارے بچے کاکروچ اور چھپکلی سے ڈرتے ہیں، ہم نے خود ان کو ایسے بنا دیا ہے۔ تو مسلمانوں کے بچے ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیوں عرب کی قوم کو چنا، کیونکہ وہ بہت جفا کش تھے، بہادر تھے، وہ جان جانے سے نہیں ڈرتے تھے۔ تو طلحہ بن ابی طلحہ کو زبیر بن عوام نے ختم کیا جو کہ بہت ہی بہادر شخص تھا۔ پھر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو دجانہ، ہم سب دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس جنگ میں بہترین طریقے سے کردار ادا کیا، بہت زیادہ بہادری سے لڑے۔ اللہ تعالیٰ جنگ عہد کا تبصرہ ان الفاظ میں کرتا ہے، سورہ آل عمران میں آپ کو ذکر مل جائے گا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تلوار تھی، آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو میری اس تلوار کا حق ادا کرے؟ تمام صحابہ کرام نے آگے بڑھ کر اسے قبول کرنا چاہا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر بن عوام، یہ چاہتے تھے کہ ان کو وہ تلوار ملے، لیکن اللہ کے رسول نے نہیں دی۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں دیکھنا چاہتا تھا، میں آگے بڑھ کر میں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے دیجیے، لیکن آپ نے مجھے نہیں دی، تو مجھے دل میں تھوڑا سا خیال آیا کہ میں تو آپ کا رشتہ دار تھا، اللہ کے رسول نے مجھے نہیں دی، اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون اس تلوار کا حق ادا کرتا ہے۔ ابو دجانہ آگے بڑھے اور ابو دجانہ نے وہ تلوار لے لی، اللہ کے رسول نے ان کو تلوار دے دی، اور انہوں نے اپنے سر پر پٹی باندھ لی ابو دجانہ نے، اور کچھ وہ کھا رہے تھے اپنے ہاتھ میں تھا یا کچھ اس طرح سے ان کے ہاتھ میں چیز تھی، انہوں نے اسے پھینکا اور شاہانہ چال چلتے ہوئے آگے بڑھے میدان احد میں۔ لیکن اللہ کے رسول نے، آپ دیکھیں کہ کبھی کوئی موقع ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کی تربیت کرنے سے نہ چوکتے ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چال ناپسند ہے، لیکن اس حالت میں نہیں، یعنی دشمن پر رعب ڈالنے کے لیے چال ناپسندیدہ نہیں ہے، لیکن ادروائز اگر تم شاہانہ چال سے چلو گے، تکبرانہ چال سے چلو گے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس صف میں گھس جاتے، صفے کی صفیں الٹ دیتے، اور وہ یہ تلوار کا حق برابر ادا کر رہے تھے، بہادری سے لڑتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کی راہ میں یعنی لڑنا ہے اور شہادت حاصل کرنی ہے، یعنی وہ لوگ جان دینے سے نہیں گھبراتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ زبیر بن عوام کہتے کہ میں برابر ان کو دیکھتا رہا، ابو دجانہ کو، کہ کس طرح سے لڑائی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے ان کو تلوار دی ہے، تو یہ اس کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، تو وہ صفے کی صفے الٹ دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ایک جگہ وہ پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ ایک کوئی ہے جو وار کرتا جا رہا ہے اور مسلمان اس کی زد میں آ رہے ہیں، یہ وہاں پہنچے اور تلوار اٹھائی تھی مارنے کے لیے، اور وہ تلوار کی زد پہ تھا دشمن ان کا، لیکن انہوں نے روک دیا کیونکہ وہ زرہ پہنے ہوئے تھا اور چھپا ہوا تھا۔ تو ان کو جو ہے دراصل آواز آ گئی کہ کوئی زیور کے کھنکھنانے کی آواز آئی، تو ان کو پتا چلا کہ وہ کوئی عورت ہے، تو انہوں نے تلوار کو روک لیا اور اللہ کے رسول کی تلوار کو بٹا نہیں لگنے دیا کہ وہ تلوار کسی عورت پر اٹھے، اور وہ دراصل وہی تھی ابو سفیان کی بیوی ہند بن عتبا۔ بہرحال یہ صحابی بہت زیادہ بہادری سے لڑے اور شہید ہو گئے لڑتے لڑتے۔ اسی طرح سے طلحہ بن عبید اللہ، ان کے بارے میں تو اگر ہم پڑھیں تو ہمارا پورا ٹائم ہی ختم ہو جائے۔ طلحہ بن عبید اللہ کو ہیرو آف دی عہد کہا جاتا ہے، یعنی آپ نے پورے جنگ عہد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ یہ عہد تو، یعنی جنگ عہد تو پوری طلحہ بن عبید اللہ کے نام تھی، یعنی جنگ میں پورا کارنامہ دراصل زیادہ انہوں نے ہی انجام دیا۔ بہت بہادری سے انہوں نے لڑائی کی، بہت بہادری سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنگ شروع ہوئی اور ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی نہیں تھا اور یہ کے بعد دیگر تمام صحابہ شہید ہو گئے، تقریباً 7 انصاری ایک کے بعد ایک شہید ہوئے، اور سب نے اللہ کے رسول کا کہ اس کے اطاعت کا، آپ کی حفاظت کا حق ادا کر دیا۔ تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے رسول کے لیے وار اپنے ہاتھوں پر روکتے تھے، جو بھی تیر آتا اس کو اپنے ہاتھ پر روکتے، کہا جاتا ہے کہ تیر کے لگنے کی وجہ سے یہ بے ہوش بھی ہو گئے، ان کے جسم سے ہر طرف سے خون ہی خون بہ رہا تھا کیونکہ یہ اپنے آپ پر تیر اور تلوار کے وار روک رہے تھے۔ اور جب یہ جنگ شروع ہوئی اور جنگ میں اس طرح کے معاملہ جب پیش آئے کہ مسلمان دو طرف سے گر گئے، ایک طرح سے مسلمان سینڈوچ بن گئے تھے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمان ہی حاوی تھے اور مسلمانوں کو ایک طرح سے فتح حاصل ہونے والی تھی، لیکن عین وقت پر جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہو رہی تھی، اس وقت جو اوپر کی تیر انداز تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جنگ اب ختم ہو رہی ہے، تو انہوں نے وہاں سے وہ ہٹ گئے۔ عبداللہ بن جبیر ان کو کہتے بھی رہے کہ یہاں سے نہ ہٹو، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے اس وقت کے لیے نہیں کہا تھا، جنگ کے لیے کہا تھا، اب تو جنگ ختم ہونے والی، لہٰذا ہمارے یہاں رہ کر کیا فائدہ۔ اور کہا رہے تھے کہ صرف 10 لوگ باقی رہ گئے، باقی 40 لوگ وہاں سے اتر گئے۔ خالد بن ولید جو کہ 2 دفعہ ادھر سے آ چکے تھے لیکن تیر اندازوں کی وجہ سے واپس چلے گئے تھے، انہوں نے اور ٹرائی کیا تھرڈ ٹائم۔ جب وہ تھرڈ ٹائم وہاں آئے تو دیکھا کہ صرف 10 ہی لوگ ہیں، تو وہ 10 کے 10 صحابہ اکرام وہاں شہید ہو گئے کیونکہ خالد بن ولید کے پاس بہت زیادہ دستہ تھا۔ پھر پیچھے سے خالد بن ولید نے حملہ کر دیا، ایک طرح سے مسلمان دو طرف سے گر گئے، ادھر سامنے سے بھی دشمن اور پیچھے سے بھی دشمن، اور ایک طرح سے بھگدڑ سی مچ گئی اور بہت افراتفری کا عالم ہو گیا۔ اسی دوران کسی نے مشہور کر دیا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہاتھ میں جھنڈا لیے ہوئے تھے، وہ بہت بہادری سے جھنڈے کو تھامے ہوئے تھے، ایک ہاتھ کٹ گیا تو دوسرے ہاتھ میں تھامے رہے، لیکن عبداللہ بن قیمہ نامی شخص تھا، قیمہ کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا، اس نے دراصل مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا تلوار سے وار کر کے، اور اس نے مشہور یہ کر دیا کہ میں نے اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ قتل کر دیا، کیونکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول ملتے جلتے تھے اللہ کے رسول کے چہرے سے، تو اس نے مشہور کر دیا تو مسلمانوں میں اور افراتفری پھیل گئی، مسلمان پریشان ہو گئے، مسلمان ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے تو ہمارا اب زندہ رہ کر کیا فائدہ، یا ہم اب جنگ کیوں لڑیں۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ چلو واپس چلتے ہیں، عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، یعنی اتنے زیادہ وہ لوگ مایوس ہو گئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ایسے وقت میں کھڑے تھے اور آپ کے پاس صرف چند لوگ تھے، اور اگر اللہ کے رسول آواز دیتے تو سب سے پہلے مشرکین آپ کی طرف متوجہ ہوتے، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پیٹ پھیر کر واپس چلے جاتے۔ تو دونوں میں سے اللہ کے رسول نے اس بات کو پسند کیا کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کو آواز لگائی، اور یہ آپ کے لیے زیادہ صحیح تھا، لیکن اس میں نقصان زیادہ تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی یا لگاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب سے پہلے مشرکین متوجہ ہوتے اور آپ کو وہ گھیر لیتے۔ تو لیکن اللہ کے رسول نے اسی بات کو پسند کیا کہ آپ نے صحابہ کرام کو آواز لگائی کہ ادھر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ اسی وقت فوراً بہت سارے صحابہ کرام آپ کے پاس تشریف لے آئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں عبداللہ بن جحش اور سعد بن ابی وقاص، ان لوگوں نے دعائیں کی تھیں۔ سعد بن ابی وقاص ہم جانتے کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے تیر پھینکا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سعد بن ابی وقاص کے لیے کہا تھا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہیں سعد، تم تیر چلاؤ۔ اور یہ وہ واحد، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان۔ تو دونوں نے دعا کی، اور دونوں بھی بہت ہی بلند مرتبہ صحابی ہیں، دونوں نے دعا کی۔ عبداللہ بن جحش نے کہا کہ آؤ ایک کونے میں الگ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، پہلے میں دعا مانگوں گا اور اس پر آپ آمین کہیں، پھر آپ دعا مانگے اس پر میں آمین کہوں گا، اور اس قبولیت کی گھڑی میں ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ چنانچہ ہم ایک گوشے میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پہلے میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور رب ذو الجلال التجا کی، یا رب اذا لقینا القوم غدا فلقنی رجلا شدیدا بعصه شدیدا حرده قاتله فیک ویقاتلنی ثم ارزقنی علیہ الظفر حتی اقتلہ واخذ سلبہ فامن عبداللہ بن جحش۔ اے میرے رب، کل جب دشمن سے مقابلہ ہو تو میرے مقابلے میں ایک طاقتور اور ماہر جنگجو بھیج تاکہ میں تیری راہ میں اس سے لڑوں، وہ مجھ سے لڑے، پھر مجھے اس پر غلبہ دے تاکہ میں اسے قتل کروں اور اس کے لباس، زرہ اور ہتھیاروں پر قبضہ کر لوں۔ سید عبداللہ بن جحش نے کہا آمین۔ پھر سید عبداللہ بن جحش نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے اللہ، میرے مقابلے میں ایسا کافر بھیجنا جو انتہائی قوی اور زبردست ہو، فن حرب کا ماہر ہو، میں تیری راہ میں اس سے جنگ کروں اور وہ مجھ سے جنگ کرے، بلاخر وہ مجھے قتل کر ڈالے، پھر وہ مجھے پکڑے، میری ناک کاٹ دے، میرے کان کاٹ دے۔ جب روز قیامت میں تجھ سے اس حالت میں ملوں تو مان تو مجھ سے پوچھے، اے میرے بندے، تیری ناک اور کان کس وجہ سے کاٹ دیے گئے؟ تو میں تیری بارگاہ میں عرض کروں، صرف تجھ سے اور تیرے رسول سے محبت رکھنے کے باعث۔ پھر تو تصدیق فرمائے کہ ہاں اے میرے بندے، تو نے سچ کہا۔ سبحان اللہ، کیسی دعا تھی، کیسے صحابہ کرام تھے، کیسے جذبہ شوق شہادت تھا۔ اور یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، یقین جانیے کہ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ حق اور باطل کی جنگ ہوتی رہی، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یعنی ہمیشہ ایسا ہوتا آیا ہے کہ حق اور باطل میں جنگ ہوتی ہے، اور ہمیشہ حق کو ہی غلبہ ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے جو دعا کی تھی، کہا جاتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص صدی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ بہتر دعا اور اچھی دعا عبداللہ بن جہش نے کی، اور دیکھیں ان کی دعا قبول ہوئی، کیونکہ ایسے ہی ہوا۔ جب جنگ کے بعد لوگوں کو دیکھا گیا تو واقعی میں عبداللہ بن جہش کو ان کی یہ ساری چیزیں کاٹی جا چکی تھیں۔ اس کے بارے میں بہت سارے علماء کرام، ان لوگوں نے جملے کہے ہیں کہ عبداللہ بن جہش نے جو دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی وہ آگے کی دعا بھی پوری کرے گا۔ جیسے انہوں نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ، جب تم مجھ سے پوچھے کہ اے عبداللہ، تیری ناک کان آنکھیں کیوں کاٹی گئیں، تو میں کہوں کہ اے اللہ تعالیٰ، تیری خاطر، تیرے رسول سے محبت کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ضرور ان سے سوال کرے گا، کیونکہ ان لوگوں کی دعائیں سچی تھیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر یہ تو عبداللہ بن جہش اور سعد بن ابی وقاص کا معاملہ تھا۔ جب اللہ کے رسول نے آواز لگائی اور تمام دشمن بھی اللہ کے رسول کی طرف پلٹ پڑے، تو اس وقت سعد بن ابی وقاص، ابو طلحہ انصاری، نصیبہ بن کعب جو کہ خاتون تھی، طلحہ بن عبید اللہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام کے تمام، ابو عبیدہ، یہ سب آپ کے قریب آ گئے، لیکن دشمن بھی آپ کی طرف آ گئے اور ان سب نے آپ کے اوپر مل کر حملہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ابن قمہ جو تھا، اس نے بہت زور سے آپ کے بازو پر، یعنی شانے پر تلوار ماری، جس سے آپ کو بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوئی۔ یہ بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے جو آپ کی گال کی ابھری ہوئی ہڈیاں تھیں، اس پر آپ کو اس نے زخم لگایا، اور آپ دیکھیں کتنے تکلیف دہ ہوتا ہے وہ۔ اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو خود کی کڑیاں تھیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں دھنس گئیں، جس کی بنا پر آپ زخمی ہو گئے۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو جو زخم آیا، اس میں اسے خون بھی رس رہا تھا، آپ کے دو یعنی دانت بھی اس میں زخمی ہو گئے، اور خود کی کڑیاں آپ کے اندر گھس گئیں، جس کی بنا پر جو طلحہ بن عبید اللہ تھے صحابی، انہوں نے اپنے دانت سے کھینچ کر وہ خود کی کڑیاں نکالیں، جس کی بنا پر طلحہ بن عبید اللہ کے دانت بھی نکل گئے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ دانت مجھے سب سے زیادہ عزیز تھے جو اللہ کے رسول کی خاطر نکلے۔ اور تلواروں کے وار روکتے رکھتے اور تیروں کے وار روکتے روکتے ان کا ہاتھ شل ہو گیا تھا، بہت زیادہ زخم آئے طلحہ بن عبید اللہ کو۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ پوری کی پوری جنگ دیکھا جائے تو طلحہ بن عبید اللہ کے نام تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے اوپر چڑھانا چاہا، تو کمزوری کے باعث، زخم کے باعث آپ اوپر نہیں چڑھ پا رہے تھے، تو طلحہ بن عبید اللہ فوراً جھک کر بیٹھ گئے، اور آپ ان کے شانے پر پیر رکھ کر یا پیٹھ پر پیر رکھ کر آپ اوپر چڑھنے لگے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں صحابہ کرام کا کیسا جانساری کا جذبہ تھا۔ ام امارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام نصیبہ ہے، ام امارہ ان کی کنیت تھی۔ ام امارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں جب پہنچی وہاں پر، اور میں بھی تیر کمان سنبھالے ہوئے تھی اللہ کے رسول کی حفاظت کرنے کے لیے، جب میں نے دیکھا کہ دشمن نے گھیر لیا ہے، تو میں بھی آگے بڑھی تاکہ اللہ کے رسول کی حفاظت کر سکوں۔ اس وقت میں اللہ کے رسول پر جو بھی تیر آ رہے تھے، میں اس کو اپنے ہاتھ پر روکتی، اور میرا شانہ زخمی ہو گیا تھا تلوار، کیونکہ ابن قیمہ نے جو تلوار مارا وہ بھی ان کے ہاتھ پر لگی تھی۔ وہ کہتی کہ میں نے اپنے بیٹے سے کہا، عبداللہ اٹھو اور اللہ کے رسول کی حفاظت کرو، اور اسی میں اپنی جان دے دو۔ ان کا بیٹا وار سہ سہ کر زخمی ہو گیا۔ جب بیٹے کی زخم پٹی کر دی گئی، پھر کہنے لگی، زخم پر پٹی لگا دی گئی، تو پھر بیٹے کو اکسایا کہ بہادری سے لڑو، زخم کو دیکھنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول کی حفاظت کرنے کا وقت ہے۔ آپ دیکھیں کیسی بہادر صحابیہ تھی، ماشاء اللہ۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ میں جنگ احد کے دن جدھر دیکھتا، ادھر مجھے ام امارہ ہی نظر آتی۔ اللہ کے رسول نے خوش ہو کر کہا بھی کہ اے ام امارہ، مانگو، کیا مانگنا ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، جنت میں بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ اور؟ کہنے لگے کچھ اور نہیں، صرف جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ سبحان اللہ، کیسی صحابیہ تھی نا، کیسے وہ لوگ تھے، کیسی محبت کرنے والے۔ ہم جیسے ہمارا معاملہ بالکل عجیب ہے، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم تو اگر کچھ مانگتے بھی تو دنیا ہی مانگ لیتے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم کو کہ ہم کو بھی ایسے صحابیہ کے جیسے ایمان ہمارے اندر پیدا ہو، کہ آخرت میں ہم اللہ کے رسول کا ساتھ مانگے، اگر ہمارے لیے آپشن ہو تو، لیکن آج ہمارا معاملہ مختلف ہے. ہم جب بھی دعائیں مانگتے ہیں ہماری دنیا میں زیادہ تر جو حصہ ہوتا ہے وہ دنیا کی چیزوں کا ہوتا ہے. تو ہم اگر مانگے تو اللہ کے رسول کا ساتھ مانگے. تو ام امارہ بہت بہادری سے لڑیں اور ان کو کئی زخم بھی آئے، اور اسی لیے اللہ کے رسول نے خود ان کے بارے میں، حافظ ابن حجر جو ہے فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ جدھر اللہ کے رسول دیکھتے جنگ میں ان کو ام امارہ ہی نظر آتی. حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم دیکھتے ہیں کہ حنزلہ یہ اسی شخص کے بیٹے ہیں جس کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ ابو عامر. کون تھا وہ ابو عامر؟ راہب، مدینہ ہی کا رہنے والا تھا، لیکن یہ کون بن گیا تھا؟ اس نے کرسچینٹی اختیار کر لی تھی، ٹھیک ہے؟ انہی کے بیٹے، اسی کا بیٹا ہے حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حنزلہ بن عامر. ان کو غسیل الملائکہ بھی کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب یہ اللہ کے رسول سے یہ پکار سنی کہ جنگ احد شروع ہونے والی ہے، تو کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جو اپنی ایسی حالت میں تھے اسی حالت میں وہ لوگ نکل گئے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی اسی وقت شادی ہوئی تھی، اور یہ اس رات ہی مطلب جنہیں جب ذکر ہوا انہیں اپنی بیوی کے ساتھ تھے، تو ان کو غسل کرنے کا بھی موقع نہیں ملا، اور اسی وقت تلوار لے کر جنگ میں شامل ہو گئے. اور جب وہاں پر جنگی میدان میں پہنچے تو بہت بہادری سے لڑے اور شہادت پائی. جب دیکھا گیا کہ ان کی لاش اوپر اٹھی ہوئی ہے اور اس سے پانی ٹپک رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ فرشتے ہیں جو انہیں غسل دے رہے ہیں، اسی لیے ان کا لقب پڑ گیا غسیل الملائکہ. کیسے وہ لوگ تھے نا، کیسے ان کا جذبہ شہادت تھا، کیسا ان کا ایمان تھا، اور ایسے لگتا ہے گویا کہ وہ جنت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. حضرت انس بن نظر کے بارے میں آتا ہے، انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بہت بہادر تھے. جب یہ جنگ کر رہے تھے تو راستے میں کوئی ایک شخص سے ملے جو تلوار لے کر بیٹھ گیا. انہوں نے پوچھا کہ کیوں بیٹھے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ ابھی خبر آئی ہے کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے، تو اب جنگ کر کے کیا فائدہ. تو کہنے لگے، اس کو مطلب جھنجھوڑ کر کہا کہ جس کی خاطر اللہ کے رسول نے اپنی جان دے دی، تم بھی جان دے دو، اب تمہارے جان رہ کر زندہ رہ کر کیا فائدہ، اللہ کے رسول نے جان دی، تم بھی بہادری سے لڑو اور اسی کلمے پر جان دے دو. اور خود جو ہے بہادری سے لڑے. راستے میں ان کو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو انہوں نے کہا کہ کدھر کا ارادہ ہے؟ تو انس بن نظر نے کہا کہ مجھے احد کے پرے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں تو چلا اللہ کی خاطر جنت میں اور بہت بہادری سے لڑے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے. کہا جاتا ہے کہ ان کی بھی لاش کا مسئلہ کیا گیا، لوگوں نے ان کے انگوٹھے یہ سب الگ الگ کاٹ دیے. تو صحابہ کرام کیسے تھے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی، وہ جانتے تھے کہ کیسے ان کا کیا انجام ہونے والا ہے، ان کو اس کے بدلے کیا چیز ملے گی. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے والد جو عبداللہ تھے، ان کی 9 بیٹیاں تھیں، جابر بن عبداللہ کی 9 بہنیں تھیں، اور ان کے اوپر کچھ قرض بھی تھا. ہم دونوں میں آپس میں بحث ہونے لگی کہ کون جنگ پر جائے گا، تو میرے والد نے کہا کہ نہیں، مجھے بہت خواہش ہے کہ میں اس جنگ میں اللہ کے رسول کے ساتھ جاؤں اور شہید ہو جاؤں، اور میں تمہیں اپنے بہنوں کے تعلق سے اچھی بات کی وصیت کرتا ہوں، یعنی نصیحت کرتا ہوں، اور میرا بس تھوڑا بہت قرض ہے، تم وہ قرض ادا کر دینا. اس کی بھی انہوں نے وصیت کی اور خود جنگ میں چلے گئے اور بہت بہادری سے لڑے. ان کو اللہ کے رسول سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت بہادری سے لڑے یہاں تک کہ شہید ہو گئے. ایک دن اللہ کے رسول نے جابر بن عبداللہ کو دیکھا تو وہ اداس سے تھے. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے اے جابر؟ کہنے لگے کہ میرے والد نے 9 بہنیں اپنے پیچھے چھوڑے ہیں اور قرض بھی ہے، ان کا قرض بھی باقی تھا جو مجھے ادا کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے کہ تمہارے والد اس وقت ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا جا رہا ہے، یا ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ اللہ تعالیٰ نے خود ان سے بات کی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب سے وحی کے ذریعے سے بات کرتا ہے یا پھر کسی اور فرشتے کو بھیج کر بات کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ان سے ہم کلام ہوا اور ان سے پوچھا کہ تم کو کیا چاہیے. تو انہوں نے جواب دیا، تمہارے والد نے جواب دیا، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج اور میں دوبارہ تیری راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر واپس آؤں، پھر دوبارہ شہید کیا جاؤں، پھر واپس آؤں، کیونکہ اس کی جو لذت ہے وہ میں بتا نہیں سکتا، جو تیری راہ میں شہید ہونے کی لذت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو اب تو میں تمہیں واپس نہیں بھیج سکتا یعنی دنیا میں، اب تو تم کو یہیں رہنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیسی وحی آتی تھی اور کیسے ان کے بارے میں پتہ چلتا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ صحابی تھے کہ جنہوں نے یعنی مکہ کے لباس نہیں استعمال کرتے تھے، ان کے لیے لباس باہر ممالک سے آیا کرتا تھا، ان کے لیے خوشبو بھی باہر ممالک سے آتی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فورین کی ہے، یہاں کی نہیں ہے. ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو ہم سعودی عرب میں رہنے والے زیادہ اور آگے کی چیز دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو ویسٹرن کنٹری سے ہم نے منگوائے، یورپ سے منگوائے ہیں. انڈیا پاکستان میں رہنے والے کہتے ہیں کہ فورین کی ہے، سعودی عرب کی ہے. تو مصعب بن عمیر کا معاملہ بھی یہی تھا کہ ان کے لیے وہاں کا لوکل ڈریس، لوکل خوشبو نہیں وہ استعمال کرتے تھے، بلکہ باہر سے ان کے لیے لباس آیا کرتا تھا. بہت خوبصورت تھے اور اللہ کے رسول کی مشابہت ان میں پائی جاتی تھی۔ سواری ایسے استعمال کرتے کہ ویسی سواری کسی کے پاس نہیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب جنگ احد میں شہید ہوئے تو صحابہ اکرام کہتے ہیں ابن قیمہ نے جو ہے ان کو شہید کیا۔ صحابہ کہتے کہ جب ہم ان کو دفن کرنے لگے تو جب سر ڈھانپتے تو پیر کھل جاتا اور پیر ڈھانپتے تو سر کھل جاتا۔ آخرکار پیر پر اسخر گھاس ڈال دی گئی اور سر کو کپڑے سے ڈھانک دیا گیا۔ اب سوچیں ذرا کہ یہ کیسے صحابی تھے، اور ان کے بارے میں خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ نے ان کو جو ہے ان کی تعریف کی ہے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ایک دن عبد الرحمن بن عوف کے پاس کھانا لایا گیا اور وہ روزے سے تھے۔ انہوں نے کہا مصعب بن عمیر شہید کر دیے گئے، وہ مجھ سے کہیں بہتر زیادہ بہتر تھے۔ انہیں ایک چادر میں کفن دیا گیا، حالت یہ تھی کہ اگر اس سے سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ خباب بن ارت کہتے ہیں ان کے بارے میں تعریف کرتے ہوئے کہ ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت کی، ہمارا جو منظور تھا یعنی ہمارا جو مطمئن نظر تھا محض اللہ کی رضا تھا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا یہ اجر اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں دے گا۔ لیکن ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اس اجر میں سے اس دنیا میں ذرا سا حصہ بھی نہیں لیا، انہیں میں مصعب بن عمیر بھی ہیں۔ انہوں نے احد کے دن جامع شہادت پیا، ہمیں انہیں کفنانے کے لیے صرف ایک ہی چادر ملی، وہ اتنی چھوٹی تھی کہ ہم ان کا سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ تو یہ صحابہ کرام تھے آپ دیکھیں، اور واقعی میں آپ دیکھیں دنیا میں ان کو کچھ بھی نہیں ملا، باقی دوسرے صحابہ کرام کو بھی تو بعد میں بہت ساری چیزیں ملی لیکن ان کو نہیں ملا۔ ثابت بن دہدہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی جب کچھ لوگوں کو بیٹھے دیکھا کہ اللہ کے رسول کی خبر سن کر وہ بیٹھ گئے ہیں کہ اللہ کے رسول شہید کر دیے گئے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے تو اپنا مشن پورا کر دیا، جو پیغام دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا انہوں نے وہ پورا کیا، تم بھی اسی کی خاطر جان دے دو۔ پھر آخرکار لوگوں نے ایک دوسرے کو اٹھایا اور یعنی پھر دوبارہ جنگ اس طرح سے شروع ہوئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بہت زیادہ زخم آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب آپ کے دانت شہید کر دیے گئے اور آپ کو تکلیف بھی پہنچی، آپ نے اس وقت بد دعا کی کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس میں کوئی رسول آیا اور اس نے اپنے رسول کو تکلیف دی۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ نہیں، آپ بد دعا نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ کے رسول نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری قوم نادان ہے، اس کو ہدایت دے۔ اور کیوں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا؟ آپ دیکھیں کہ حالانکہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر اللہ کے رسول نے کیا تھا تو اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے رسول سے کوئی ایسے خلاف اولا بات بھی نہ ہو جو نیکی سے ہٹ کر ہو یا نیکی سے کم درجے کی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی پسند نہیں کیا۔ تب اللہ کے رسول نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری قوم کو ہدایت دے، وہ نادان ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان، خالد بن ولید، بہت سارے لوگ جو بعد میں سہیل بن عمر، یہ سارے لوگ جو مسلمان ہو گئے جنگ احد کے بعد، کچھ لوگ ہوئے اور کچھ لوگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ تو کیونکہ ابھی ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس میں سے مسلمان ہونے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا بد دعا کے لیے۔ اس لیے ہم کو بھی کیا چاہیے کہ ہم بد دعا کی بجائے کیا کریں، ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہے اسلام سے دشمنی برت رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کا دل موڑ دے اسلام کی طرف، ان کے دل کو نرم کر دے۔ اسی طرح سے اس جنگ میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیں ذکر ملتا ہے، سید الشہداء۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول بہت ان سے محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے گھر بیٹا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اس کا نام حمزہ رکھو، مجھے یہ نام بہت پسند ہے۔ کتنی محبت ہوگی نا اللہ کے رسول کو اپنے چچا سے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اور موجود نہیں تھا آپ کے پاس، آپ کے چچاؤں میں سے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھے، ایک چچا تو اسلام ہی نہیں لائے، اور جعفر بن ابی طالب حبشہ میں تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو آپ ظاہر سے بھی چچا بھی تو والد کی جگہ ہی ہوتے ہیں نا، اور آپ کے ہم عمر ہی تھے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہٰذا کہا جاتا ہے کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادری سے لڑے۔ کہا جاتا ہے کہ جس صف میں جاتے وہ صفے کی صفیں الٹ کر رکھ دیتے تھے، یہ بہت بہادر تھے۔ اور بیک وقت دونوں ہاتھوں سے تلواریں چلا رہے تھے، دونوں ہاتھوں سے وار کرتے جاتے، دونوں طرف کی صفیں الٹ دیتے تھے۔ انہوں نے سر پر ایک پٹی باندھ لی تھی، ایک لال کلغی جیسی ہوتی ہے، جو مرغی کی آپ نے دیکھا ہوگا پر جیسا ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنے سر پر باندھ لی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اب سر پر کفن باندھ کر نکل گئے ہیں اور بہت بہادری سے لڑیں گے۔ تو بہت زیادہ بہادری سے لڑے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو وحشی تھا وہ تاک لگائے بیٹھا تھا، وہ اس انتظار میں تھے کہ کسی طرح اس کا نشانہ بیٹھے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور وہ وار کر دے۔ ایک وقت اس کو موقع مل گیا، اس نے تاک کا نشانہ لگایا، کہا جاتا ہے کہ وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناف میں لگا، اور اس وقت بھی انہیں آپ کو وار یعنی آپ کے اوپر جب نیزہ پھینکا گیا، اس وقت آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، تب بھی آپ نے جس کافر جو دشمن کے سامنے کھڑے تھے اس پر وار کرنا چھوڑا نہیں، آپ نے وار کیا، لیکن بعد میں آپ خود ہی نیچے گر گئے اور پھر اسی کی بنا پر شہادت ہو گئی۔ اور پھر آپ کی لاش کا مسئلہ بھی کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بہن تھی، جب وہ آنے لگی جنگ احد میں، میدان احد میں، تو اللہ کے رسول نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ والدہ کو نہ آنے دو، کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکیں گے اپنے بھائی کی لاش کو کہ کس طرح سے مسئلہ کیا گیا ہے۔ تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو، میرا راستہ چھوڑو، میں جانا چاہتی ہوں اپنے بھائی کے پاس، میں دو چادریں لائی ہوں ان کو دفن کرنے کے لیے۔ جب وہ کسی طرح مان نہیں رہی تو انہوں نے کہا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں صبر کروں گی، مجھے معلوم ہے کہ میرا بھائی اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے، لہٰذا میں صبر کروں گی اور زبان سے ایسا کوئی کلمہ نہیں نکالوں گی۔ جب وہ گئیں تو پہنچی تو دیکھا اور پہچانا کہ یہ حمزہ ہے، تو اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اللہ تعالیٰ سے بہترین اجر کی امید رکھی، اور پھر اپنے بیٹے سے کہا کہ میں یہ دو چادریں لائی تھی میرے بھائی کے لیے، تو میں اس میں ان کو کفنا دینا۔ زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو کفنانے لگے ان دو چادروں میں، تو ہم نے دیکھا کہ ایک انصاری کی لاش پڑی ہوئی ہے اور اس کا بھی مسئلہ کیا گیا ہے اور اس کو کفنانے والا کوئی نہیں ہے، تو ہمیں یہ بات اچھی نہ لگی، ہم نے پھر ایک چادر حمزہ کو دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ایک چادر میں اس انصاری کو کفن دے دیا۔ آپ دیکھیں اس وقت بھی مرنے کے بعد بھی کتنا خیال نہ، کتنی خیر خواہ اور کیسا جذبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد کے میدان میں آپ نے جب جنگ کے بعد نظارہ آپ نے کیا دیکھا، اور سب صحابہ کے پاس آپ جا رہے تھے دیکھتے ہوئے کہ کون کون کہاں کہاں تھا اور کس حال میں اس کو شہید کیا گیا، آپ کو حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر آپ کو دل کے اندر سے تکلیف ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ یہی وحشی جب اسلام قبول کرنے مدینہ آیا، یا مدینہ آئے، جب اسلام قبول کر چکے تو ظاہر سی بات ہے وہ صحابی بن گئے کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھ لیا تھا، تو یہ جب اسلام قبول کر کے مدینہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ہی وہ وحشی ہو، یعنی انت قتلت حمزہ، کہ تم ہی ہو جس نے حمزہ کو قتل کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، کہ نہ کہ کیا تم صرف اتنا کر سکتے ہو کہ میرے سامنے نہ آؤ، ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کو اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہو انہیں دیکھ کر۔ تو اس بات کا اثر وحشی پر بہت زیادہ ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ پھر وہ کوشش کرتے کہ اللہ کے رسول کے سامنے نہ آئیں، اور انہوں نے چاہا کہ کسی طرح اس کا ازالہ کیا جائے جو انہوں نے تکلیف دی تھی اللہ کے رسول کے دل کو، یا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب مسلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا، جھوٹی نبوت کا دعوے دار، تو انہوں نے اس جنگ میں بہت بھرپور طریقے سے حصہ لیا، چونکہ ان کا نشانہ بہت اچھا تھا، انہوں نے ہی نیزہ مار کے مسلمہ کذاب کو ختم کیا تھا ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق کہ انہوں نے نیزہ مارا تھا اور تلوار کسی اور نے چلائی تھی۔ تو بہرحال وہ یہ کہتے تھے وحشی کہ اس طرح سے میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کو جو میں نے تکلیف دی تھی وہ میں ظاہر کر دوں، کیونکہ جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھا ہے اس کو ختم کر دوں، تاکہ اللہ کے رسول کے تعلق سے اس نے جو دعویٰ کیا ہے کہ ان کے حق پر اس نے ڈاکہ ڈالا ہے، تو میں اس کو شخص کو قتل کروں تاکہ اللہ کے رسول مجھ سے خوش ہو جائیں۔ تو یہ صحابہ کرام تھے، اس لیے اللہ کے رسول نے ان کو سید الشہداء کہا، یعنی تمام شہیدوں کے سردار۔ ابھی بھی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں اگر آپ میدان احد میں جائیں تو جو شہداء احد ان کا قبرستان ہی الگ ہے وہاں پر، تو وہاں پر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر موجود ہے۔ مصعب بن عمیر تھے، سعد بن ربیع، عبداللہ بن جہش، حنزلہ بن عامر جن کو غسیل الملائکہ کہا گیا، عمرو بن جموں، ان کا ہم واقعہ لے کر اپنی کلاس ختم کرتے ہیں۔ عمرو بن جموں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک لنگڑے صحابی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے خود انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے اجازت دی ہے، تم کو ضرورت نہیں ہے جنگ میں آنے کی، لیکن کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں اپنے اسی لنگڑے پیر سے جنت میں ٹہلنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، جب یہ آئے اور میدان احد میں انہوں نے بہت جم کر لڑائی کی اور شہید ہو گئے، ان کی بیوی آئیں، اور ان کی بیوی اس وقت کہا جاتا ہے کہ ان کے بیٹا، ماں اور بھائی اور شوہر تینوں شہید ہو گئے، تو انہوں نے ان کو لے کر جانا چاہا مدینہ میں دفن کرنے کے لیے، لیکن جب اونٹ مدینہ کی طرف لے جایا جاتا تو اونٹ چلتا ہی نہیں تھا، بیٹھ جاتا تھا، اور جب اس کو واپس احد کی طرف لے جایا جاتا تو ادھر دوڑنے لگتا تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو بیوی نے جواب دیا کہ انہوں نے گھر سے نکلتے وقت کہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، جب میں تیری راہ میں نکلوں تو مجھے رسوانہ کرنا اور مجھے اپنی راہ میں شہادت دینا تاکہ میں جنت میں تیرے پاس درجہ اور مقام پا سکوں۔ تو ان کی اسی بات کو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ان کی دعائیں ہوا کرتی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں کیسے قبول کی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے میدان احد سے واپس نہ لانا، یہ انہوں نے دعا کی تھی، میں تیری راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، اور کیسے ان کی خواہش تھی نا کہ میں اسی لنگڑے پاؤں سے جنت میں ٹہلنا چاہتا ہوں۔ یہ آپشن تو ہمارے سامنے بھی بہت دفعہ آتے ہیں، آپ دیکھیں کہ آج جنگوں کا موقع نہیں ہے، لیکن آج کل تو جنگیں، اب تو میڈیا وار ہے، دیکھا جائے تو میڈیا وار ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے بہت ایسی چیزیں نکل گئی ہیں، غلط سوچ، غلط پروپیگنڈا، اسلامی اقدار کو نقصان پہنچانا، یعنی آج تو غیر مسلم قوموں کا جو ایجنڈا ہے، جو پروپیگنڈا ہے، وہ یہی ہے کہ اسلام کی تمام تعلیمات کو مسخ کیا جائے، اسلام کو کسی طرح سے بدنام کیا جائے اور اسلامی تعلیمات کی جگہ غیر اسلامی تعلیمات کو لایا جائے۔ آج ہمارا کلچر بدل رہا ہے، آج ہمارے رسم و رواج بدل رہے ہیں، یعنی ہم جو پہلے کم از کم مسلمانوں کی طرح کے کچھ رسم ہوا کرتے تھے وہ اب تو وہ بھی نہیں رہے، اب تو ہمارا سارا کلچر ہی غیر مسلموں کی طرح ہو گیا ہے۔ ہماری شادیاں غیر مسلموں کی طرح، ہمارا رہن سہن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے بچوں کے اسکول وہی ہیں، مشنری اسکولس۔ تو آپ دیکھیں کیا مسلمانی باقی رہے گی ہمارے اندر۔ تو یہ خاتون، ان کے جو ہے 61 گھر کے 3 لوگ شہید ہوئے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ خاتون جب اللہ کے رسول کے بارے میں ان کو پتہ چلا تو کہتی ہیں کہ اے شہیدین، تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم، باپ بھی، بیٹا بھی، شوہر بھی فدا، یعنی سب کچھ تم پر قربان ہے اللہ کے رسول، اگر آپ موجود ہیں تو پھر ہمیں کوئی غم نہیں ہے۔ یہ صحابیہ ہوا کرتی تھیں، ایسی اس وقت صحابیہ تھیں کہ جو اللہ کے رسول سے جن کی ایسی محبت تھی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے کہ جب ان کو اونٹ واپس نہیں جا رہا تھا تو یہ اونٹ وہیں پھر جو ہے واپس لائے گئے میدان احد میں، اور وہیں ان کو پھر دفن کر دیا گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا، ام سلیم اور ام امارہ، ان سب نے جو ہے جو جنگ میں زخمی ہوئے تھے ان کو پانی پلایا، ان کی مرہم پٹی کی، ان کی مدد کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ضرورت پڑے، یعنی مسلمانوں کو اس وقت ضرورت پڑے تو خواتین بھی کام کر سکتی ہیں، خواتین بھی جنگ میں حصہ لے سکتی ہیں۔ اب ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہم جو جب ایک طرف ایکسٹریم میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا، مسلمان عورت کو تو بس بالکل دھکا بھی نہیں لگنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے، مسلمان لڑکوں کو اپنی نظریں نیچی رکھنی چاہیے، مسلمان عورتوں کو بھی اپنی نظریں نیچی رکھنی چاہیے۔ تو آج کل ہمارا فوکس کس پر ہو گیا ہے؟ غزے بسر سے ہٹ کر ہمارا فوکس ظاہری پردے پر ہو گیا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، بہت اچھا بڑا سا برقع پہن لیا تو بس کافی ہے، چاہے نگاہیں کہیں پر بھی نعوذ باللہ آوارہ گردش کرتی پھریں۔ تو اصل تو حکم صحابہ کرام کے زمانے میں کیا تھا، غزے بسر پایا جاتا تھا وہاں پر، وہاں ان کے پاس اتنے بڑے بڑے کپڑے نہیں تھے کہ وہ اتنے بڑے بڑے برقعے بناتی، ان کے پاس تو ایک ہی لباس ہوا کرتا تھا، چادر ہوا نہیں کرتی تھی ان لوگوں کے پاس۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے پاس چادر نہیں ہے اور عیدگاہ آنا ہے تو اپنی بہن سے چادر مستعار لے کر آئے۔ تو ان کے پاس اتنی چادریں نہیں ہوا کرتی تھیں، نہ اتنے لمبے لمبے برقعوں کے لیے ان کے پاس کپڑے ہوتے تھے، لیکن ان کی نگاہوں میں پردہ تھا، ان کی نگاہوں میں۔ آپ دیکھیں کہ اسلام جو معاشرہ چاہتا ہے کہ پردے کی پابندی ہے، پردے کا حکم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک لائن نازل فرما دیتا کہ کیسا لباس کوڈ نازل کر دیتا اللہ تعالیٰ، کہ لباس ایسا ہو اور ابایا بھی ایسا ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مبہم انداز میں نازل کی آیتیں۔ تو کیوں تک کہ معاشرے میں ایسا بھی نہ ہو کہ مطلب ہم اس کو اتنا جو ہے اچھوت بنا لیں کہ بالکل ایک دوسرے سے انٹریکٹ ہی نہ ہو۔ ہم دیکھتے کہ صحابہ کرام، صحابیات، صحابہ ایک دوسرے سے بات چیت بھی کیا کرتے تھے، لیکن ان کی نگاہوں میں پردہ ہوتا تھا، نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی تھیں۔ آج ہم نے کیا فوکس کر لیا کہ نگاہوں پر ہم جو ہے دھیان نہیں دیتے، نگاہیں کہیں پر بھی گھومتی پھریں۔ اور اسی لیے کیوں کہا گیا حدیث میں کہ جو نگاہ ہے وہ شیطان کے تیروں میں کا ایک تیر ہے، تو لہٰذا اس پر کنٹرول کیا جائے۔ تو بہرحال خواتین نے بھی اس جہاد میں حصہ لیا، ایک تو ام امارہ کا ہم نے پڑھا، ام سلیم، اور ساتھ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے بھی جو ہے زخمیوں کی مرہم پٹی کی۔ ہم دیکھتے کہ اس جنگ میں انصاریوں نے بہت زیادہ جان انصاری سے کام لیا اور بہت بہادری سے لڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں نثار کر دیں۔ اب جب یہ جنگ کا خاتمہ ہوا اور آخر میں پھر یہ ہوا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلندی پر چڑھا دیا گیا، ابو بکر اور عمر بھی وہاں پہنچ گئے، تو ابو سفیان نے کہا، آواز دے کر پکارا کہ کیا تم لوگوں میں محمد زندہ موجود ہے؟ کیونکہ ابن قیمہ نے کہا تھا کہ میں نے محمد کا نعوذ باللہ خاتمہ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا تھا کہ آپ لوگ کچھ آواز نہ دیں، خاموش رہیں۔ اس نے پھر آواز لگائی، کیا تم لوگوں میں ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر زندہ ہیں؟ اللہ کے رسول نے پھر خاموش رہنے کا کہا۔ اس نے 3 دفعہ پھر یہی دہرایا۔ اس کے بعد پھر اس نے آواز لگائی، کیا تم لوگوں میں ابن خطاب زندہ ہیں؟ اور پھر 3 مرتبہ اس نے دہرایا، لیکن اللہ کے رسول نے خاموش رہنے کا لیے کہا۔ تب ابو سفیان نے کہا، لو یہ سب تو قتل ہو گئے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس جملے کی تاب نہ لا سکے اور ایک دم تڑپ کر چیخ اٹھے۔ آپ دیکھیں عمر رضی اللہ کی حمیت آپ ہر جگہ دیکھیں گے، ان کی ساری حمیت، سارا جو غیظ اور غصہ تھا، غضب تھا، وہ کس کے لیے تھا؟ صرف اسلام کی خاطر۔ اسلام کی وجہ سے وہ غصہ ہوا کرتے تھے، اور اسلام ہی کی وجہ سے، انہیں اللہ کی خاطر ہی، وہ بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے بھی تھے، متقی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ برداشت نہیں کر سکے اور کہنے لگے، کذبت واللہ یا عدو اللہ، ان الذین عددت لاحیا کلہم وقد بکی لک ما یسوک۔ اے اللہ کے دشمن، اللہ کی قسم، جو کچھ تو نے کہا ہے بالکل غلط کہا ہے، بلا شبہ جن لوگوں کے تھی نام لیے ہیں اللہ کے فضل سے وہ سب کے سب زندہ اور سلامت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تیرے رنج اور غم کا سامان ابھی برقرار رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے اپنے قومی بت کا نعرہ لگایا، کہ اولو حبل اولو حبل، اے حبل تو بلند ہو، اے حبل تو بلند ہو۔ تب اللہ کے رسول نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تجیب ہو، کہ تم اس کو جواب نہیں دو گے؟ صحابہ پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا قول اللہ اعلی و اجل، تم کہو اللہ تعالیٰ ہی سب سے اعلیٰ اور ارفع اور بزرگ اور برتر ہے۔ ابو سفیان نے کہا ان لنا العزۃ ولا عزۃ لکم، ہمارے پاس عزہ ہے تمہارے پاس عزہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے عمر فاروق سے کہا کہ تم اس کو جواب نہ دو گے؟ پھر اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا کہ ہم کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا قول اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ تم کہو اللہ ہمارا آقا اور مولا ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ ابو سفیان نے کہا یہ دن بدر کے دن کا جواب ہے، اب ہم تم برابر ہو گئے۔ لڑائی تو ڈول کی طرح ہوتی ہے، یہ ایک مرکز پر نہیں رکتی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ تمہارے کچھ آدمیوں کا مسئلہ کیا گیا ہے، میں نے مسئلے کا حکم نہیں دیا تھا مگر یہ مجھے برا بھی نہیں لگا۔ اور صحیح بخاری میں ابو سفیان کے اس کال کا جواب نہیں دیا گیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کا جواب دیا گیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہم اور تم ہرگز برابر نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں۔ اس کے بعد ابو سفیان کہنے لگا اے عمر ذرا میرے قریب آؤ۔ اللہ کے رسول نے عمر کو حکم دیا کہ جاؤ دیکھو تو صحیح کیا کہتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اس ابو سفیان نے کہا کہ اے عمر تم کو اللہ کی قسم سچ بتاؤ، کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیا اللہم اللہ وانہ لیسمع کلامک الان، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، بلا شبہ وہ تو اس وقت بھی تیری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا تم میرے نزدیک ابن قیمہ سے زیادہ سچے اور نیک ہو، کیونکہ ابن قیمہ نے کیا کہا تھا کہ اس نے یہ بات مشہور کر دی تھی کہ میں نے نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیا۔ تب ابو سفیان نے کہا کہ تم میرے نزدیک ابن قیمہ سے زیادہ سچے ہو۔ اور پھر چلتے چلتے ابو سفیان نے کہا کہ اگلے سال بدر میں تم سے پھر لڑائی کا وعدہ رہا۔ اللہ کے رسول نے اسے حکم دیا کہا کہ کہو ہاں یہ ہمارا اور تمہارا وعدہ ہے انشاءاللہ۔ اس واقعے سے ثابت ہوا کہ عمر فاروق کا درجہ کتنا مسلم ہے، یعنی کفار بھی آپ کو، یعنی یہ چار یعنی تینوں لوگوں کے نام، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر، یعنی ابو سفیان نے بھی انہی کے بارے میں پوچھا، کسی اور کے بارے میں نہیں۔ تو اسی لیے ان کو شیخین کہا جاتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور صحابہ کہتے ہیں نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم نے ہمیشہ سے اللہ کے رسول کی زبان سے یہی سنا کہ میں ابو بکر اور عمر، میں عمر اور ابو بکر، یعنی ہمیشہ ان دونوں کا نام ساتھ میں تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنی سچی محبت تھی ان سب لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے، کہ مرنے کے بعد بھی کیا ہوگا، تینوں کہاں پر ہیں، تینوں بھی آج ساتھ ہی میں ایک ہی حجرے میں دفن ہیں، ابو بکر صدیق بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ، سبحان اللہ۔ تو ایسی سچی محبت اور سچی دوستی ہونی چاہیے جو اللہ کی خاطر ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی اللہ کی خاطر کی گئی دوستیوں کو، محبتوں کو ضائع نہیں کرتا، اور اس کا اجر آخرت میں بھی دے گا۔ تو آج بھی جو ہماری دوستی ہو، ہماری محبت ہو، کس کے لیے ہو؟ اللہ کی خاطر ہو۔ ہم اور آپ بہت دور دور ہیں، لیکن ہماری آپس کی محبت کس لیے ہے؟ ہم کس لیے جڑے ہیں، یہاں پر جمع ہوئے ہیں؟ اللہ کی خاطر۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ توفیق بخشی کہ اتنے لوگوں میں سے ہم کو چنا سیرت کے واقعات پڑھنے کے لیے، جاننے کے لیے، سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ہمیشہ یہ سعادت ہمیں نصیب ہوتی رہے کہ ہم اللہ کے دین کے بارے میں اسی طرح سے جانے تاکہ ہمارا جوش، ہمارا جذبہ، ہمارا ایمان، ہمارا ولولہ تازہ ہو اور بلند ہو، اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان میں اضافے کے لیے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ لگانے کے لیے ہم آج اپنے دل میں عزم اور ارادہ کریں کہ ٹھیک ہے آج میدان جنگ میں جہاد نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے جہاد کے میدان چاروں طرف کھلے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم کو اپنے گھر پر پہرے بٹھانے ہیں کہ ہمارے گھروں میں غیر مسلم کلچر نہ آنے پائے، ہمارے گھر میں اسلامی اقدار ہو، اسلامی سوچ ہو، اسلام کے مطابق ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار اٹھتے بیٹھتے ہوں، اور اسلامی کے مطابق سارے معاملات طے ہوتے ہوں۔ ہماری بیٹیاں اسلام کی بہترین علمبردار بنیں، اسلام کو صحیح طریقے سے ریپرزینٹ کرنے والی، جیسے اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نصیحتیں کی تھیں، ہم بھی اپنی بیٹیوں کو اسی طرح کی نصیحتیں کریں۔ ہماری بیٹیاں بھی جنت میں جنتیوں کی میزبان ہوں، اور وہ بھی جنت میں اپنا مقام پا سکیں، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو کام تھا بنو قینوقہ نے کیا تھا کہ مسلمان عورت کی عزت پر حملہ کیا تھا، آج ہمارے مسلمان لڑکے کالج کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، تو ہم ساری تعلیم و تربیت لڑکیوں پر لگا دیتے ہیں، لڑکوں پر کچھ نہیں لگاتے۔ تو ہم اپنے لڑکوں سے بھی کہیں، ان کی بھی اچھی بہترین تعلیم اور تربیت دیں کہ جب بھی کسی خاتون سے، کسی لڑکی سے بات کرنا تو نظروں کو جھکا کر بات کریں۔ ہم بعض وقت اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں شرماتے کہ اچھا یہ باتیں ہم کیسے اپنے بچوں سے کریں، لیکن آپ بتائیں کہ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا ان سے یہ باتیں، ہم نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا، وہ کہاں سے کیا سیکھیں گے۔ ٹی وی اور انٹرنیٹ سے سیکھیں گے؟ شرم و حیائی کی بات نہیں بلکہ ٹی وی اور انٹرنیٹ سے تو وہ بے شرمی اور بے حیائی کی باتیں سیکھ رہے ہیں۔ تو ہم اپنے بچوں سے کہیں، تو ہم اپنے بچوں کی تربیت بہترین انداز سے کریں، ان کو اسلامی اقدار سکھائیں، ان کو اسلام کی تعلیمات دیں، اور بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بیٹوں کو بھی صحیح نہج پر ہم اسلامی زندگی گزارنے کے طریقے بتائیں، تاکہ ہمارے لڑکے لڑکیاں دونوں بھی نیک اور صالح ہوں، اسلام کو جاننے والے اور ماننے والے ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔